زیل یعنی اور وسیع الاطراف یعنی پھیلے ہوئے اور کئی سمتوں میں ہوتے ہیں, اور وہ بسا اوقات خصاف و خجاج سے اپنے دین کی خدمت لے لیتا ہے. اور واللہ غالب والا امر ہی بلا کن صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سورہ یوسف آئے 21. اللہ تعالیٰ اپنے معاملے پر پوری طرح سے غالب ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کہیں پہنچانا تھا, اور واقعہ کیا ہوا, بھائیوں نے حسد کر کے کنویں میں ڈال دیا. ٹھیک ہے, دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام لینا تھا, اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ دینا تھا, اور قوم نے کیا کیا, ہجرت پر مجبور کر دیا, اور وہ ہجرت پر مجبور کرنا ہی وہ ان کی تباہی ثابت ہو گیا. تو بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کام ایسے لیتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ نے ان سے کام لینا تھا تو کام کی پرورش کرائی. وہ فرعون جو ڈر رہا تھا جس بچے سے, اس بچے کو اس نے خود ہی پالا, اور اللہ نے چور کو چوکیدار بنایا. اچھا, اس زمن میں ایک اور حقیقت بھی پیش نظر رہنی چاہیے. اگر جو مختلف مسلمان ممالک میں اصول آزادی کی تحریکوں کی تقویت کے لیے جن علاقائی یا نسلی اقلیتوں کو استعمال اندوخت کیا گیا, انہیں بھی خالص اصول و نظری اعتبار سے اسلام کے نظام فکر کے ساتھ سوائے تباین, تباین کہتے ہیں دوری کو, سوائے تباین اور تضاد کی کوئی نسبت حاصل نہیں ہے. قومیت کا نعرہ لگ رہا ہے, زبان کا نعرہ لگ رہا ہے, لیکن عالم واقعہ میں اس کے سوائے کوئی اعلی کار موجود نہ تھا. اس لیے کہ اسلام کے ساتھ مسلمانوں کا ذہنی و قلبی رشتہ اتنا کبھی نہ رہا تھا کہ اسے کسی جاندار اور فعال تحریک کی اساس بنایا جا سکتا, اور حصول استقلال کے لیے جس مؤثر مذاکرات افیکٹو رسسٹنس کی ضرورت ہوتی ہے اس کی بنیاد خیر یا جذباتی نہیں بلکہ حقیقی اور واقعی اساسات کنکریٹ گراؤنڈ پر رکھی جاتی ہے. اسلام کے ساتھ تعلق مضبوط تھا ہی نہیں, تو لہٰذا جس چیز کے لیے لوگ قربانی دے سکتے ہیں مجبوراً آپ کو وہ استعمال کرنی پڑے گی. خلافت راشدہ کیا قبائلی اقلیت کی بنیاد پر تھی؟ نہیں, پہلے خلیفہ ابوبکر کسی اور قبیلے تھے, ان کے بعد عمر فاروق کسی اور قبیلے تھے, حضرت عثمان تیسرے قبیلے تھے, حضرت علی چوتھے قبیلے تھے, لیکن بعد میں یہ اسلام کے ساتھ تعلق بڑا کمزور ہو گیا. لہذا مجبوری تھی کہ کسی اقلیت کے ذریعے سے اسلامی حکومت کو قائم کیا جائے. یہی مشورہ دیا گیا تھا امیر معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ. اب وہ اسلامی اسلام کے لحاظ سے اب وہ مسلمانوں کی کیفیت نہیں رہی, لہذا آپ اگلا خلیفہ بنی امیہ ہی سے لے کر آئے اور اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دیا, اور انہوں نے مشورے کو قبول کیا. پھر بعد میں بنو عباس, وہ بھی قبائلی ایک اقلیت تھی جس کی بنیاد پر خلافت چلی, تو جو اسلام سے پوری ہوگی تو پھر آپ کو اپنے استحکام کے لیے کسی اور چیز کو کیا کرنا پڑے گا, بنیاد بنا پڑے گا. اعلیٰ تو یہ ہے کہ اسلام, لیکن یہ ہے کہ زمینی حقائق کیا ہے اس کے حوالے سے آپ کو بات کرنی پڑے گی. واقعہ یہ ہے, ڈاکٹر صاحب کا تقیہ تحریر, واقعہ یہ ہے کہ اگر ترک نیشنلزم کا جذبہ واپسی کے لیے گاڑی ملے گی انشاءاللہ جناب, ڈیفینس والوں کو واپس لے کے جائیں گے اسد صاحب, لے جائیں گے اسد آباد آپ نے, ہم کچھ کر لیں گے انشاءاللہ. واقعہ یہ ہے کہ اگر ترک نیشنلزم کا جذبہ فوری طور پر بیدار نہ ہو گیا ہوگا تو شاید آج ترکی کا نام و نشان کی سطح عرضی پر موجود نہ ہوگا. اسی طرح اسلام سے جتنا کچھ حقیقی اور واقعی تعلق اس وقت مسلمانان عرب کو ہے وہ کسے معلوم نہیں. اندری حالات عرب نیشنلزم ہی یورپی سامراج کے قبضے سے نکلنے کی جدوجہد کے لیے واحد موجود دی اونلی اویلیبل اساس یعنی بنیاد بن سکتا تھا. ایک وقت کی ضرورت اور دفاعی تدبیر کی حد تک اس کے استعمال میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے. وقتی تدبیر کے طور پر مجھے یہ بتائیے کہ کیا کافروں کے ساتھ مسلمانوں کی صلح ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے. لیکن وقتی طور پر اللہ کے رسول نے کی, مثال کے مدینہ بھی ہوا اور صلح حدیبیہ بھی ہوئی, جو مستقل اصول نہیں ہے, مستقل رسول کو یہ ہے کہ اسلام غالب ہوگا اور غیر مسلموں کو کیا ہے اس کے ماتحت چھوٹا بن کے رہنا پڑے گا. تو اگر کسی چیز کو وقتی طور پر اختیار کر لیا جائے تو اس میں کباہت ہی نہیں ہے, بشرطے کہ اسے نظام فکر کی مستقل اثاث کے طور پر قبول نہ کر لیا جائے اور حصول آزادی کے عبوری مقصد کی تکمیل کے بعد صحیح اسلامی فکر اور بہتر زندگی کے شعور احساس کو اجاگر کیا جائے. اس پس منظر میں دیکھا جائے تو تحریک پاکستان کا معاملہ بالکل منفرد نظر آتا ہے. بر صغیر کے مسلمان بھی اگر برطانوی استعمار سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہندی قومیت کی اساس پر غیر مسلموں کے ساتھ اس طرح کے عمل کرتے تو اس کے لیے بھی وجہ جواب موجود تھی, جیسے کہ جمعیت علماء ہند نے اختیار کی کانگریس کے ساتھ مل کر وہ جس جوگ کر رہے تھے کس کی, ہندوستان کی آزادی کی. اس حوالے سے خود نوٹ پڑھ لیجیے, چنانچہ جمعیت علماء ہند کی سیاسی جدوجہد اسی اصول پر مبنی تھی کہ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے اپنی خود نویز سوان حیات سوان نقش حیات میں کو ثابت کیا ہے کہ خود مجاہد کبیر حضرت سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ مسلمانان پنجاب کو سکہ شاہی سے نجات دلانے کے بعد اسی اساس پر انگریزوں کے خلاف تحریک چلانے کا ارادہ رکھتے ہیں. لیکن یہ نوٹ کیجئے کہ سید احمد بریلوی کے زمانے کے حالات اور تھے اور اب حالات اور تھے. سید صاحب کے زمانے میں ابھی ہندو اتنے باشعور نہیں ہوئے تھے اور نہ تعلیم کے میدان میں مختلف شعبوں میں آگے نکلے تھے. اس وقت اگر مسلمان ان کے ساتھ شامل ہوتے تو مسلمانوں کو غالب حیثیت حاصل ہوتی, اور حسین احمد مدنی صاحب کے زمانے میں اب ہندو وہ ہندو نہیں تھے پہلے بار انگریز نے ان کی سرپرستی کر کے اور افزائی کر کے ان کو بہت اوپر کر دیا. لہذا اگر ہندوستان متحدہ طور پر آزاد ہوتا تو ہندو مسلمانوں کا سے اپنی غلامی کا بدلہ لیتے, اور بڑا شدید طور پر ہندوؤں میں تھا جو محسوس کیا. محمد علی جناح نے بھی کانگریس میں رہتے ہوئے اور بھی گلی کوچے میں محسوس ہوتا تھا ہندو پانی الگ اور مسلم پانی الگ, اور ہندو جو ہے وہ کسی صورت میں مسلمان کو کاروبار میں کسی منصب میں برداشت نہیں کرتا تھا. تو لہذا اب یہ بات وہ نہیں تھی جو پہلے تھی بارہ, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا خاص طور پر کرم ہے کہ یہاں کے مخصوص حالات کے باعث مسلمانان ہند نے اپنی سیاسی جد و جہد کا آغاز ہی مسلم قومیت کی اساس پر کیا, جس کے نتیجے میں وہ ملک وجود میں آیا جو حضرت سلمان فارسی سوال پوچھا ہے کہ آپ نے بتایا کہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان وقتی مصلحت کے تحت وقتی صلح مدد کے تحت ہو سکتی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے حکومت کے ساتھ وقتی صلح کر لی تو اس میں کیا کباہت, کوئی کباہت نہیں, لیکن یہ بتائیے کہ جماعت نے صلح کر رکھی ہے کہ جماعت حکومت سے ناراض ہے. میرا سوال تو یہ ہے سرحد میں جماعت حکومت میں شامل ہے, بلوچستان میں آج حکومت میں شامل ہے, اور اوور آل اپوزیشن کا روپ گاڑا ہوا ہے. جماعت ہے کہاں, حکومت کے ساتھ ہے حکومت کے خلاف ہے, پورے پاکستان میں ہے وہ حرام ہے, صبح سرحد میں جائز ہے, تو جماعت کا لوگوں کے کردار ہی نہیں ہے کوئی شخص. اور جماعت جو بھی مصالح اس نے کی ہے ترمیم ترمیم میں مشرف کو اس نے دیا, صدارت کے لیے بھی جواب دے دیا, اس کارڈنس بھی پاس کر لیے, لیکن اس پورے میں اسلام کہاں گیا؟ اگر آپ نے کوئی مشرف کی باتیں مانے تو جب بھی منوائیے نا, آپ نے ستویں ترمیم پاس کرا لی, مشرف کو فائدہ ہو گیا, اس کی صدارت اس کے سارے اقدامات اب تک کے جائز ہو گئے دستوری ہو گئے, لیکن آپ نے اس پہ کیا حاصل کیا؟ تو یہ بتائیے کہ جماعت اس وقت حکومت سے اگر مصالحت میں ہے تب بھی بتائیے, اگر حکومت کے خلاف ہے تب بھی بتائیے. تو جماعت کی تو کوئی شاخی پوزیشن ہی نہیں ہے سوارے سے کہ وہ ادھر بھی ہو جائے. یہ معاملہ ایم کیو ایم کا حکومت میں شامل ہے اور بردی کی حمایت کر رہے ہیں. بھائی آپ شریک ہیں اس جرم میں, یہ جرم حکومت نے کیا, اس جرم میں بلوچستان کی حکومت شریک ہے, نہیں تو استعفیٰ دے, استعفیٰ بھی نہیں دے رہے. جماعت اسلامی کے امیر جو ہیں مولوی عبدالحق صاحب بلوچستان سے, انہوں نے مطالبہ کیا کہ استعفیٰ دو, آپ گورنمنٹ میں شریک ہیں, آپ بھرتی قتل میں برابر کے شریک ہیں, بغیر صوبائی حکومت کے تعاون کے بکری جھگڑا آپریشن نہیں ہو سکتا. حکومت کا جامع میں اوساط آپ تحریک چلا رہے ہیں, اس سے آپ کیا کہیں گے؟ جی جو بھی ہے سارا, لیکن یہ ہے کہ اچھا جی تو لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا خاص طور پر کرم ہے کہ یہاں کے مخصوص حالات کے باعث مسلمانان ہند نے اپنی شادی جد و جہد کا آغاز ہی مسلم قومیت کے اساس پر کیا, جس کے نتیجے میں وہ ملک وجود میں آیا جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح جو اپنا نام سلمان ابن اسلام بتایا کرتے تھے صرف اور صرف فرزند اسلام قرار دیا جا سکتا ہے. پاکستان ابن اسلام ہے. پاکستان کے بنانے کے لیے نہ تو قومیت ایک تھی ہماری, نہ زبان ایک تھی, نہ ثقافت ایک تھی. بنگالی, سندھی, پنجابی, پٹھان, مہاجر جو ہندوستان سے آئے ہیں ان سب کے درمیان قدرے مشترک کیا تھی؟ اسلام. اور جس کے قیام اور بقا کے لیے کوئی وجہ جواب سوائے اسلام کے موجود نہیں ہے. گویا پاکستان خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی کے مثال اپنی پیدائش جینیسس اور حیث ترکیبی کے اعتبار سے تمام مسلمان ممالک سے ایک قدم آگے ہے, اور دوسروں کو قبائل اور مثلت کی وحدت میں گم کر جو قدم مرحلہ آدمی طے کرنا ہے وہ کم از کم اصولی اور نظری اعتبار سے یہاں پہلے سے ہی طے چکا ہے. دوسرے ملک قومی اصلیت کی بنیاد پر آزاد ہوئے, اب انہیں وہاں پر اسلام کے لیے تحریک چلانی ہے. الحمدللہ ہم نے اسلام کے نام پر تحریک چلا کر کیا حاصل کیا؟ پاکستان. اچھا اس کی وجہ کیا ہوگی؟ ہم نے کیوں اسلام کے نام پر تحریک چلائی؟ ورنہ پہلے تمام مسلمان لیڈر کس میں شامل تھے؟ کانگریس میں, اور محمد علی جناح بھی کانگریس میں شامل تھے, مولانا جوہر بھی ان کے ساتھ تعاون کرتے تھے. سب مسلمانوں نے ہند کی شادی جد و جہد کو اس رخ پر ڈالنے والے اسباب و عوامل میں سلبی و منفی طور پر, یعنی نیگیٹو طور پر, سب سے زیادہ دخل ہندوؤں کی روایتی تم نظری اور تم دلی اور اس سے بھی بڑھ کر مسلمانوں سے اپنی ہزار سالہ شکست کا انتقام لینے کے اس جذبے کو حاصل ہے جو اس کے سینوں میں کھولتے ہوئے لاوے کتنا پکڑا ہے. یہاں پر انورٹڈ کامرس میں لکھا ہے ہزار سالہ شکست کا انتقام. کیوں؟ اندرا گاندھی کے الفاظ ہیں یہ. جب 71 میں پاکستان بولا ہوا تو اس نے کہا تھا کہ ہم نے مسلمانوں سے اپنی ہزار سالہ شکست کا بدلہ لے لیا. سیکولر فورس کی حامل عورت, وہ کوئی مذہبی ہندو نہیں تھی, لیکن اس کی کیفیت کیا ہے تو بالکل بتائیے کہ باقی آپ ہندوؤں کی کیفیت کیا ہو. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو گویا ان کا طرز عمل بھی اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے امید و معاون بن گیا, اور ہم اپنے سابق ابنائے وطن کی خدمت میں بجا طور پر عرض کر سکتے ہیں کہ انہیں اچھا ہی کیا تو سہارا نہ دیا, مجھ کو گردش کی ضرورت تھی سنبھلنے کے لیے. اگر ہندو یہ کام نہ کرتا تو یہاں بھی ہم ہندو قومیت متحدہ وطنی قومیت کی بنیاد پر ہی ہندوستان آزاد کراتے. تو ہندوؤں نے ہمیں ٹھوکر ماری, ان کی ٹھوکر سے ہمیں فائدہ ہوا, ہم نے پھر علیحدہ ہو کر پاکستان بنایا. یہ تو تھا منفی جذبہ. مثبت اسباب کے ضمن میں ایک کوئی حقیقت پیش نظر رہنی چاہیے کہ مسلمانوں نے ہند کے دلوں میں پہلے بھی جذبہ ملی باقی تمام دنیا کے مسلمانوں سے زیادہ تھا. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ تنظیم کے خلاف ریولیوشن آف بینیفٹ پر جس قدر شدید رد عمل یہاں ظاہر ہوا اس کا اسرے اخیر یعنی دسویں کا بھی دسواں حصہ کہیں اور نہیں ہوا. یہاں پر تحریک خلافت چلی اور کہیں نہیں چلی, نہ سعودی عرب میں چلی اور نہ ایران میں چلی. کہاں چلی؟ بڑے صغیر میں. حتیٰ ایک وقت کہا کہ بڑے صغیر کے ہندوؤں اور مسلمانوں سب کی مشترکہ سیاسی جد و جہد کا عنوان ہی تحریک خلافت بن گئی تھی. اور دوسرے یہ کہ اس خطے میں علامہ اقبال مرحوم ایسی عظیم شخصیت پیدا ہوئی جس کی انتہائی پرتر تاثیر خودی خانی یعنی ترانہ گوئی. خودی کہتے ہیں اس جو ہے وہ ترانے کو جو کہ ایک اونٹوں کے قافلے کو لے کے چلنے والا ترانہ پڑتا ہے اور وہ جھکتے ہوئے اس میں کیا ہے وہ چلتے رہتے ہیں. نے قافلے ہندی کو خواب غفلت سے بیدار کر دیا اور مسلمانوں نے ہند کو جذبہ ملنے سے سرچار کر دیا. حقیقت یہ ہے کہ یہ پوری امت مسلمہ پر علامہ مرحوم کا بہت بڑا احسان ہے, اور بلا شبہ ان کی ملی شاعری کو اسلام کی نشر ثانیہ اور تجدید و احیاء دین کی وسیع الاطلاف کے جوہر میں ایک اہم مقام حاصل ہے. اور اس پس منظر میں دیکھا جائے تو عالمی اسلامی سربراہی کانفرنس کا پاکستان اور خاص طور پر شہر لاہور میں انعقاد بہت مانیسر ہے. 1974 میں ڈاکٹر صاحب نے یہ تحریر لکھی تھی, اور اسی سال لاہور میں کیا ہوئی تھی, عالمی اسلامی سربراہی کانفرنس دوسری, پہلی کیا ہوئی تھی, رباط, پہلی رباط میں ہوئی تھی 1977 میں, اور دوسری ہوئی تھی آج پاکستان جہاں قریب سلس صدی قبل قرار پاکستان میں منظور ہوئی تھی, اور جہاں دور حاضر میں قافلہ ملت اسلامیہ کا وہ سب سے بڑا ہودی خامی مضمون ہے جو آخری دم تک یہ صدا لگاتا رہا. کیا صدا لگاتا رہا, بیاتا کار امت پسازیں کہ مارے زندگی مردانہ بازیں, بنا نالے اندر مسجد شہر ملے ترقین آئے منا مدازیں, بیاتا میرے پاس آؤ کار امت پسازیں, ہم اس امت کا کام بنانے کی کوشش کریں, اس امت کی زندگی بنانے کی کوشش کریں کہ مارے زندگی مردانہ بازیں, اور جو زندگی کی بازی ہے مردوں کی طرح پھیل جائے, سنا نالین اندر مسجد شہر, اور جو شہر کی مسجد ہے اس کے اندر جا کر ہم اس طرح سے نالا و فریاد کریں, دلے تسکین آئے ملا گدازین کہ جو ملا کے سینے میں دل ہے اس میں بھی گداز پیدا ہو جائے. یہ ملا کو منفی معنی میں نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ سمراج جو ہے کہ جو مسجد کے علماء ہیں ان کے اندر بھی درد پیدا ہو, اور وہ بھی اپنے خطبے کے ذریعے سے منبر و محراب سے لوگوں کو اس کام کی طرف آمادہ کرے, لوگ جمعے میں ان کی باتیں سننے کے لیے آتے ہیں. یہ ملا جو ہے یہ اقبال اس کو ہمیشہ نیگیٹو معنی میں نہیں لیتا, جیسے وہ کہتے ہیں کہ افغانستان کے لیے کہتا ہے کہ ملا کو اس کے کوہ دمن سے نکال دو, یہ اس کا پورا شعر ہے, کوئی جو ہے وہ افغان لوگوں کی غیرت دینی کا ہے علاج, ملا کو اس کے کوہ دمن سے نکال دو. ملا عمر, ملا علی قاری بہت بڑے عالم دین تھے, تو ملا کا لفظ ایک زمانے میں عزت کے طور پر استعمال ہوتا تھا. یہ تو اس وقت ہمارے یہاں جو یہ سیکولر ناظر ہیں انہوں نے اس کا کیا کر دیا ہے, بدنام کر دیا. دوسرا گوشہ, یہ تو بات جناب پہلا گوشہ قومی گوشہ, تو مسلم لیگ کا یہ احسان کہ اس نے کم از کم ہمیں ایک ایسا خطہ آزاد کرا کے دے دیا جہاں پر اکثریت کس کی ہے, مسلمانوں کی. اگر ہم یہاں دین خارج کرنا چاہیں تو آسان ہے, ہندوستان میں مشکل ہے, وہاں پر اکثریت کس کی ہے, غیر مسلموں کی. اب دوسرا گوشہ مذہبی گوشہ, اس ہمارے دیش کی احیائی عمل کا دوسرا اہم گوشہ وہ ہے جس میں علماء اکرام کی مختلف جماعتیں اور تنظیمیں سرگرم کار اور اپنے اپنے مخصوص انداز میں اسلام اور مسلمانوں کی خدمت میں مشروف و مقبول ہے. مسلم لیگ کا تو نماز دھونے میں تعلق نہیں تھا, بلکہ بس صرف مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آپ, چاہے تم جواری ہو شرابی ہو غلط کام کرتے ہو, لیکن کیا ہے مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آپ, تیرا نام غلام علی ہونا چاہیے, چاہے تو جو مرضی کرتا ہے ٹھیک ہے. لیکن علماء اکرام کیا کر رہے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ لوگ نمازیں پڑھیں, روزے رکھیں, سنت کے مطابق شکل و صورت بنائیں, سنت کے مطابق زندگی بسر کریں, یہ مذہبی روچا ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ اس پہلو سے بھی بر صغیر ہندو پاک کو پورے عالم اسلام میں ایک امتیازی مقام حاصل ہے. چنانچہ علماء دین کو جس قدر اثر اور یہاں کے مسلمان عوام پر حاصل ہے وہ دنیا میں کہیں اور نظر نہیں آتا, اور راسخ العقیدہ اسلام اور آرتھوڈاکس اسلام جتنی مضبوط جڑیں یہاں رکھتا ہے کہیں اور نہیں رکھتا. یعنی آج بھی لوگ نکاح کس سے کروائیں گے, مولوی صاحب سے, یعنی اور جنازہ کس سے کرواتے ہیں, یعنی کہ وہ کہہ رہے کہ یہ پرویز صاحب بڑے اچھی تقریر کرتے ہیں لہٰذا ان سے جنازہ پڑھواؤ, مولوی سے پڑھوائیں گے, اور مفسر پوچھتے ہیں کس کے پاس جائیں گے, مولوی کے پاس.
اچھا حتیٰ کہ جزیرہ نمائے عرب میں بھی جانے صدی کے وقت تک محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی تجویز مسائل کے گہرے اثرات قائم رہے ہیں. اب اس معاملے میں بہت پیچھے رہ گیا. ختم نبوت کی تحریک کی قیادت کون کر رہے تھے؟ علماء اکرام. اور وہ تحریک کامیاب ہوئی. اس کی وجہ بھی بات میں تعمل سمجھ میں آ جاتی ہے. اور وہ یہ کہ امام الہند شیخ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایسی جامع شخصیت گزشتہ 300 سالوں کے درمیان میں پورے عالم اسلام میں پیدا نہیں ہوئی. اور انہوں نے مسلمانوں کی توجہ علم دین کے سب چشموں یعنی قرآن اور حدیث کی جانب منتقل کرانے کے ساتھ ساتھ فکر اسلامی کی تدوین نو کا جو عظیم و شان کارنامہ سر انجام دیا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہاں دین اور اجالے دین کی ساتھ اثر نو مضبوط ہو گئے. شاہ صاحب خود بھی پھر ان کے بیٹے بھی اور اس کی وجہ سے یہاں پر جو ہے وہ دین کی بنیادیں بہت گہری ہو گئی. اس ضمن میں یہ حقیقت بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ علماء دین کی مسائل میں اصل زور امپیٹس دور حاضر میں اسلام کی نشست ثانیہ اور تجدید و احیاء دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے بجائے دین کے نظام عقائد و اعمال کی حفاظت و مدافعت پر ہی ہے. یعنی زیادہ توجہ ابھی بھی وہی ہے جو کہ دور ملوکیت میں تھی کہ بھائی دین کی حفاظت کرنی ہے. دین کے غلبے کے لیے کوئی تحریک یہ علماء کے کسی حلقے سے نہیں اٹھی بلکہ کوئی فتنہ کا جانب کا اٹھ گیا تو اس کا رستہ کس نے روکا؟ علماء اکرام. کوئی فتنہ اٹھ گیا انکار حدیث کا اس کا رستہ کس نے روکا؟ علماء اکرام. تو ابھی بھی علماء اکرام کی زیادہ توجہ کس کی طرف ہے؟ دین کی مدافعت اور حفاظت کی طرف. علی گڑھ تحریک میں بڑے فتنے پھیلائے ان کا دفاع کس نے کیا؟ علماء اکرام نے کیا. تو علماء اکرام کی حیثیت کیا ہے؟ زیادہ حفاظت کی اور مدافعت کی. دو کام ہوتے ہیں, ایک ہے آگے بڑھ کے حملہ کرنا اور ایک ہے دفاع کرنا. تو علماء اکرام کا میدان کیا ہے؟ زیادہ تر دفاع کرنا. اس حوالے سے وہ بہت زیادہ چوکس ہے. ہمارے تحریک کے ختم نبوت ہے بڑا زبردست کام کر رہی ہے. کہیں پر وہ گڑبڑ ہوتی ہے تو وہ اس پہ فوراً اس کا نوٹس دے رہے ہیں. حکومت نے فلاں خانہ ختم کر دیا ہے, باہر کرو اس کو. فلاں خانے میں مذہب کا نام کتنا بند کرا دیا ہے, پر وہ نہیں چھوڑ دے بالکل. اور جہاں کہیں پر بھی کہا جائے کہ گڑبڑ کرو کہ وہاں پہنچ جاتا. اچھا اس طرح گویا ظاہری اخبار سے ان کی خدمات کو خاطق مجددین اسلام کی مسائل کے ساتھ ایک نو کے تسلسل کی نسبت حاصل ہے. خاطق مجددین نے بھی یہی کام کیا تھا. انہوں نے دین کی کیا کی تھی؟ حفاظت. اور ان کا احترام کیا کر رہے ہیں؟ اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں. اگر کہ حقیقت کے اعتبار سے بات اہم فرق بھی ہے, مطلب ایک یہ کہ جب سے اشتہار کا دروازہ بند ہوا اور تقلید جاگر کا دور دورہ ہوا اور تشدد و اختشاش, تشدد کہتے ہیں علیحدگی کو, قلوبہم شتا اشتاقا کے لفظات سے پڑے تھے سورہ زلزال میں. یہ وہ لوگ آئیں گے کیا اشتاقا جدا جدا ہو کر آئے گی. انتشار اور خود کا پرستی گروہ گندی نے پاؤں جما لیے ہیں. ہر فرقے کے علماء اکرام دین کے نظام میں عقائد و اعمال کی خاص اسی صورت کی حفاظت و مدافعت پر سارا زور صرف کر رہے ہیں جو ان کے مخصوص فرقے یا گروہ کے نزدیک معتبر و مستند ہے. یعنی ہنفی علماء ہے تو کس کی مدافعت کر رہے ہیں؟ جی امام حنیفہ فقہ حنفی کی. اور اس میں میں آپ کو بڑا پیارا واقعہ سنا دوں. مفتی محمد شفیع صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب ہے بیدت امت, وہ ہم نے بھی چھاپ دی اور دارالعلوم کرنگی بھی چھاپ کر. اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے. لکھا ہے کہ ایک مرتبہ میں رات کے ٹائم تہجد کے وقت وضو کرانے گیا اپنے استاد انور شاہ کاشمیری کو رحمۃ اللہ علیہ. یہ بہت بڑے عالمی دین تھے جو بند کے امرین استادوں میں سے ہیں اور مسلم شریف بھی پڑھاتے تھے اس میں مدرسہ جو بند میں, بخاری پڑھاتے تھے شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ اور مسلم شریف یہ پڑھاتے تھے. تو وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا احمد شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو کہ وہ سر جھکائے ہوئے بیٹھے ہوئے. میں نے پوچھا کہ حضرت کیا مسئلہ ہے, کیا فکر ہے آپ کو؟ کہنے لگے کہ میں افسوس کر رہا ہوں, ہم نے زندگی گزار دی فقہ حنفی کے دفاع میں. یہ میں فقہ حنفی جو ہے وہ باقی دیگر فقہوں کے مقابلے میں زیادہ مستند اور زیادہ مدلل. لیکن اللہ نے قیامت کے اندر یہ نہیں پوچھنا ہے. اچھا بھائی فقہ حنفی زیادہ صحیح تھی کہ فقہ مالکی اور شافعی زیادہ صحیح تھی؟ تو یہ واقعہ اس میں لکھا ہوا ہے. ندائے خلافت میں ہم نے ایک سطح سرورت میں پورا اس واقعے کو چھاپ دیا. اچھا مولانا نے تقریر کی کہا ہے بتا آپ کو مفتی حفیظ صاحب اہل حدیث حضرات کا اجتماع تھا, اس اجتماع میں تقریر کی ہے اور کہا کہ ہم خاص ہی پڑے ہوئے ہیں ان فقہی مسائل میں کہ طلاق تین ہیں کہ ایک ہے اور رکھا دین ہے کہ نہیں ہے اور ہاتھ یہاں باندھنے ہیں کہ ہاتھ یہاں باندھنے اور تراوی آٹھ ہیں کہ بیس ہیں. ہمیں ذرا وسیع سوچ رکھنی چاہیے ان چیزوں کو برداشت کر اور منکرات کے خلاف اور فطروں کے خلاف کیا کریں ہم جہاد کریں. لیکن آج بھی ابھی مجھے کیا میں رسالہ دیا ہے اس میں تین طلاقوں کا مسئلہ لکھا ہوں. مولانا لدھیانوی صاحب کا فوت ہو گیا, ان کے اوپر الزام لگایا ہے, انہوں نے بیوی کو تین طلاق دے کے رجوع کر لیا. ابھی بندہ فوت ہو گیا زندہ ہے نہیں, اور آپ اس کے الزام لگا رہے ہو. وہ زندہ ہوتا تو آپ کو جواب دیتا ہوں. یہ حال ہے ابھی بھی وہ تین طلاقیں ہیں اور آٹھ رکعت اور تیس رکعت اور یہ بارہ. تو اس وقت ہماری جو ہے وہ پریشانی کیا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ اسی صورت کی حفاظت اور مدافعت کے سارے لوگ سب کر رہے ہیں جو ان کے مخصوص فرقے یا گروہ کے نزدیک معتبر و مسترد ہے, جس سے فرقہ بندی کی جڑیں مضبوط کر ہوتی چلی جا رہی ہے. مدرسے سے ایک طالب علم نکلتا ہے اہل حدیث پر سے نکلا ہے, وہ بڑا پتلا اہل حدیث اور کہے گا کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے, رفع دین نہیں کرتے, اور حنفی ہوگا تو بولے گا نہیں یہ زور سے امین کہتے ہیں, بریلوی ہوگا تو وہ سب کو ہی کہے گا کہ استاد ہے. دوسرے چونکہ انہوں نے علوم جدیدہ اور دور حاضر کے اسباب و نظریات کا مطالعہ اتنا براہ راست اور بل اختیار یعنی اہتمام سے نہیں کیا جس طرح اپنے اپنے دور میں امام غزالی اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کیا تھا, لہٰذا دور حاضر میں حفاظت و مدافع تین جیسے تقاضوں کو بھی سیٹوں پر پورا کرنے سے قابل. یہ جدید علوم کیا شہر جوڑ رہے ہیں کہ زہر کا کوئی غور کرے گا جس نے ان کو پڑھا؟ آپ کو پتہ نہیں کر رہی ہے قوم کا جب سما حملہ آور ہے آپ بیماری کا علاج کیا کریں گے؟ آپ کو پتا ہو کہ یہ بیکٹیریا کیا ہے اور اس کی وجہ سے یہ گڑبڑ ہوتی ہے, لہٰذا اس کا دور کرو. تو اپنے اپنے دور میں ان آئمہ نے یونانی منطق اور فلسفے کو پڑھا تھا, اس کے زہر کو بغل جائے کہ اس میں یہ زہر اس کا توڑ دیا. آپ پڑھے پرویز کو اور دیکھیں کیا زہر بول رہا اور پھر اس کا آپ سبھی کو اس کا توڑ کر سکتے. آپ پڑھے گاندھی کو کہ گاندھی کی اصل کبھی ہے کیا, پھر آپ اس کا توڑ کر سکتے. تو چونکہ مدارس میں جدید علوم ہے ہی نہیں, ابھی تک وہ پرانے علوم چلے آ رہے ہیں, اس کو نہیں پتا کہ جدید اکنامکس میں اب جو باتیں آ گئی ہیں تو ہم اس طرح سے اس میں پھیلے ہوئے گند کو ختم کر سکتے ہیں. گند آیا کہاں سے اور یہ کہ کہاں تک بات ہوئی کہاں گڑبڑ ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اچھا جن علماء کی جدید علوم پر مدار آپ دیکھیں گے تو ان کی پذیرائی بھی زیادہ ہے. تب عثمانی صاحب خزارہ پذیرائی ملی ہوئی ہے, کیوں؟ وہ کچھ نہ کچھ جدید علوم سے واقف ہیں, انگریزی جانتے مطالعہ کرتے ہیں, لہٰذا وہ زیادہ بہتر انداز سے ایک بات کر ان کی بات لوگ جائے وہ سمجھ میں آتی ہے. لہذا دور حاضر میں علماء دین کی حیثیت دین کے جہاز کو آگے بڑھانے والی قوت فراہم کرنے والے انجن کی تو نہیں ہے, البتہ کم از کم بڑے قدیم پاس و ہند کی حد تک ایک ایسے بھاری جنگل کی ضرور ہے جو کشتی کو غلط رخ پر بیٹھنے سے روکنے کی خدمت بار آر پر انجام دے سکتا ہے. اور تین زمانہ یہ ایک بہت بڑے خدمت ہے کہ جہاز غلط رخ پر نہیں جانے دیتے, بلکہ وہ ٹھیک ہے اپنے جہاں کسی نے کوشش کی فتنہ کھڑا کرنے کی اور والے آ گیا اور اس کو جو ہے وہ روک دیا اور مقابلہ کیا. اس کا بد قدیم نے اس سلسلے میں جو ہے مقام اور مرتبہ جو بندی مقتدہ فکر کو حاصل ہے, جو امام الحد حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فکر کا نہ کہیں علم کا وارث ضرور ہے, یہ بڑا گہرا سلسلہ ہے. ان کی فکر بڑی وسیع تھی اور وہ دین کا بڑا وسیع تصور پیش کرتے اور دین کے غلطے کی بات کرتے تھے, انقلاب کی بات کرتے تھے, لیکن علماء اکرام ان کی فکر کے باعث تو نہیں ہیں, انقلاب کی بات نہیں کرتے. اقامت دین کی جد و جہد کے لیے مدرسہ اور مسجد دوسرا سے موٹیویٹ نہیں کر رہے جس طرح سے مولانا مودودی نے کیا, ڈاکٹر سرار نے کیا یا ہم کرنے کی کوشش کرتے, لیکن کم از کم
جو علم اس کو یہاں پر سامنے دلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترویج کی ہے اس کے وارث تھوڑی ہیں. قرآن کا علم, حدیث کا علم, اور اس علم کو پھیلانا, بڑے وسیع پیمانے پر پھیلانا, اور بڑی بڑی قربانیاں اس کے لیے علماء نے دی ہیں. آئے کسی بھی علاقے میں, علاقہ بڑا سنسان ہے, کچھ نہیں, ایک آگے مدرسہ چھوٹا سا کچی سی عمارت بنا کے بیٹھ گئے, اور کہیں سے کوئی کھانا آ گیا تو کھا لیا, ورنہ بعض اوقات کھاتے بھی ہو رہے ہیں, اور بعد میں وہی جگہ بڑے بڑے مدرسے بن چکے ہیں. تو یہ جو آپ کو بڑا مدرسے نظر آتے ہیں, ان کا آغاز بڑا چھوٹا سا تھا, ایک درویش آ کے بیٹھ گیا, اور وہاں پر آ کے اس نے لوگوں کو بعض اچھی شروع کی, تعلیم و تقسیم شروع کی, اور اس کے بعد رفتہ 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 وہ مدرسہ ایک بڑے دارالعلوم کی شکل اختیار کرتے ہیں. اور جس کی کوپ سے دینی مدرسوں اور دارالعلوموں کے عظیم سلسلے کے اعلیٰ عظیم تحریر بھی برآمد ہوئے. یعنی جتنے مدرسے اس وقت مدر تقریب میں ہیں نا, اس کی ماں کون ہے؟ وہ مدرسہ جو بن, یہ اسی کی بیٹیاں ہیں, اور اسی کی کوپ سے ایک تحریر بھی برآمد ہوئی جس نے رات العقیدہ اسلام کی جڑوں کی آبیاری کے ساتھ ساتھ توجہات کو حقیق عقائد کے معنی پر منتقل کر دیا, اور جس کے زیر اثر کم از کم ایسے لوگ ضرور دین سے قریب ہو رہے ہیں جن کے اذان و فکر جن کے اذان فکر و نظری اشکالات سے خالی ہوتے ہیں, اور جن کے قلوب میں نیکی کا جذبہ خادیم خابیدہ یعنی کچھ نہ کچھ سویا ہوا حالت میں صحیح بہرحال موجود ضرور ہوتا ہے. ہماری مراد جماعت تبلیغی سے جس نے اس دور میں دین و مذہب کے نام پر ایک عظیم حرکت عالم اسلام ہی نہیں دیار غیر میں بھی برپا کر دی, اور جس کے زیر اثر عوامی سطح ہی پر صحیح بہرحال تہذیب ایمان کی ایک تحریک بالفعل برپا ہو گئی ہے, اور جسے بلا شبہ زیر نئے سماجیتی احیاء عمل میں ایک اہم مقام حاصل ہے. مذہبی کام کرنے میں بڑا کنٹریبیوشن ہے تبلیغی جماعت. ایک آدمی صرف ایک چلہ لگا لے, اس کے چہرے پر داڑھی اٹھ جائے گی, اور اس کے معمولات کافی اثر سنت کے مطابق ہو جائیں گے, نمازیں پڑھنا شروع کر دے گا. تو یہ مذہبی کام اس حوالے سے, اور یہ علماء دیوبند کے زیر اثر, اور لاکھوں افراد اس کام میں لگے ہوئے بلا مبالغہ, اور بڑے خلوص کے ساتھ اپنا پیسہ اور اپنا سامان اور اپنا یہ. لیکن اس تحریک سے متاثر کون ہوتا ہے؟ وہ جس کے ذہن میں کوئی فکری اشکالات وغیرہ جاتا ہے, کیونکہ یہ تحریک یہ علم سے بحث نہیں کرتی, عمل سے بحث کرتی ہے. آپ دو چار سوالات پوچھیں گے, کیا کہیں گے کہ بھائی اگر آپ کسی کو کہیں کہ آم کھاؤ, اور پوچھیں کہ آم کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے, اس کا رنگ کیسا ہوتا ہے, اور اس کی تعبیر کیا ہے, تو مزہ نہیں آئے. آپ اسے کہ آم کھاؤ, اس کو سب کچھ خدا خدا چل جائے. تو آپ وقت لگائیے, ایک مرتبہ آپ اس لیے وقت لگائیے, آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ کیا ہے, آپ کے سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے. میرے پاس ایک دفعہ میں نے کچھ سوالات کیے, کہنے لگے آپ کے لیے چار مہینے سے کم کا وقت نہیں, یعنی آپ کے ذہن میں زیادہ بڑا سنگھاس کمایا ہوا ہے, زیادہ بڑے بڑے سوالات ہیں, آپ کو چار مہینے لگائیں گے, آپ کے لیے چار مہینے سے کم کا وقت نہیں, آپ سدھریں گے چار مہینے. تو بہرحال ان کا کام علمی نہیں ہے, عملی ہے. جذبات کو زیادہ فیل کرتے ہیں, زیادہ لمبی چوڑی علمی گفتگو اور فلسفے نہیں ہوتے. بعض اوقات اندر وہ بھائی کھڑا ہوتا ہے, نیا گفتگو شروع کرتا ہے, اس کو سکھاتے ہیں پہلے کہ تم اس کو چھ نمبر یاد کرا دیتے ہیں کہ بھائی اگر بھول جاؤ نا بات تو چھ نمبر پہ شروع ہو جاتا, چھ نمبر تو اس کا ایک ریزلٹ اس کے پاس ہے ہی, اس کا بارود وہ بات شروع کرے گا مگر اس کے بعد جو ان کا بڑا دھیان ہوتا ہے, اور جب بھولے گا تو چھ نمبر پہ آ جائے گا. تو ایک بھائی بیچارے کھڑے ہوئے اور ان سے کوئی بات, انہیں رونا شروع کر دیا, اور ان کے رونے کے زیادہ اثر ہوا تھا کہ بھائی یہ بھائی بات کرنا چاہ رہا نہیں کر پا رہا, اس نے رونا شروع کر دیا, تو تاثیر بہت ہوتی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ مذہبی کام جو ہے, مذہبی گوشہ, اس میں علماء کرام بھی ہیں, اور کیا ہے تبلیغی جماعت کی ہے. قومی گوشے میں کون تھا؟ مسلم لیگ, اب اس میں پیپلز پارٹی بھی ہے, اور بہت ساری اور بھی پارٹیاں ہیں جو مسلمانوں کی قومی فلاح و بہبود کی باتیں کرتے ہیں, باقی نماز روزے سے اس کا وہ ذکر نہیں کرتے. اب آئیے آخری گوشے کی طرف. اس ہمت ایک تہیاری عمل کا تیسرا اور اہم ترین گوشہ وہ ہے جس میں وہ جماعتیں اور تنظیمیں برسر کار ہیں جو قائم خالص تہیاری مقاصد کے تحت ہیں, جو یہ کہتے ہیں بھائی ہم دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں, افراد کس طرح چاہ رہے, تبلیغی جماعت افراد کس طرح کر رہے ہیں, اس سے پوچھے بھائی جن کیسے غالب ہوگا؟ افراد کی ہوگا جن غالب ہو جائے گا. لیکن یہ کہ سارے افراد کو نبی بھی ٹھیک نہیں کر سکتا, آپ کیسے کریں؟ تو بعض جماعتیں ایسی ہیں جو احیائی ہو کہتے ہیں ہم دین غالب کرنا چاہتے ہیں, اور جنہیں اب اس احیائی عمل کا اعتبار سے گویا مقدمہ تو جیش کی حیثیت حاصل ہے, یعنی سب سے آگے گئے ہیں, جیش کہتے ہیں لشکر کو سب سے آگے گئے ہیں, اس لیے کہ یہ ہمارا موضوع کیا ہے کہ احیائی عمل. تو یہ کھلن کھلا نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہم اسلام کو پھر سے دنیا میں غالب کرنا چاہتے ہیں. امریکہ انہیں کا دشمن ہے, تبلیغی جماعت کا دشمن نہیں ہے. تبلیغی جماعت کو آنے کی اجازت ہے, گرجے خرید کے مسئلے بنانے کی اجازت ہے. ہندوستان میں بڑے بڑے تبلیغی اجتماع ہوتے ہیں, نہیں منع, اسرائیل میں نہیں منع. لیکن یہ جو فنڈامنٹلسٹ ہے وہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں, سودی نظام غلط اور تمہارا یہ معاشرتی نظام غلط اور ہمارا اپنا نظام ہے, کوئی کے دشمن ہے. یہ ان کے نزدیک کیا ہے؟ فنڈامنٹلسٹ. لطیفہ ہے کہ ہندوستان میں جماعت اسلامی نے اجتماع کی اجازت مانگی, منع کر دیا گیا. تبلیغی جماعت نے مانگی, اجازت دے دی. سوال پوچھا وزیر سے کہ بھائی آپ نے ان کو دے دی ان کو نہیں دی؟ کہنے کے تبلیغی جماعت کا نہ کوئی خطرہ ہے. تبلیغی جماعت کہتی ہے کہ ہم یا تو زمین کے نیچے کی بات کرتے ہیں, آسمان سے اوپر کی کوئی خطرہ ہی نہیں. جماعت کہتی ہے کہ اس زمین سے اللہ کا نظام, وہ زمین کی بات کر رہی ہے. جماعت تو نہیں دیں گے اجازت, تبلیغی جماعت ہے وہ یا تو قبر کی بات کر رہی ہوتی ہے, جنت کی بات کر رہی ہوتی ہے. اچھا, مختلف مسلمان ممالک میں ایسی جماعتیں اور تنظیمیں مختلف ناموں کے تحت کام کرتی رہی ہیں, لیکن ہے ایک ہی جذبہ کہیں باہر سے کہیں گوبھر, اور ہے ایک ہی نغمہ کہیں اونچا کہیں مذہب کے نصاب. ان کی حیثیت ایک ہی تحریک کے تحت کام کرنے والے مختلف تنظیمیں حیثیتوں کی ہے. کوئی مصر میں اخوان المسلمون ہے, یہاں جماعت اسلامی تھی, اور اس سے پہلے حزب اللہ تھی, اور کہیں مظلومی پارٹی ہے, کہیں فدائی ہے, کہیں باب الرحمان ہے. یہ ساری کی ساری تحریکیں ہیں جو کہ دین کے غلطے سے اقرار کر رہی ہیں. ان جماعتوں میں سے اگر ایک دور میں جوش اور جذبے کی شدت اور اثر و نفوذ کی بزرگ کے اعتبار سے مصر کی اخوان المسلمون 2000 دنوں کا مرکز بن گئی, بڑا جوش اور جذبہ, اور 1929 میں قائم ہوئی. 1949 میں اس کے کارکنان 5 لاکھ, یعنی اتنی تیزی کے ساتھ پستک ہوئی ہے. جب حسن البنا کو شہید کیا گیا ہے تو 5 لاکھ برکت. لیکن واقعہ یہ ہے کہ احیائی عمل کے اس گوشے میں بھی اصل اہمیت بر صغیر ہند و پاک ہی کو حاصل ہے. الاخوان المسلمون کو بھی فکری غذا کس نے دی ہے؟ مولانا مودودی صاحب کی تحریر نے دی. بڑے صغیر میں اس تحریک حیائے دین کے موسس اول اولین اور دائی اول کی حیثیت مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کو حاصل ہے, جنہوں نے اس صدی کے بالکل اوائل میں الہلال اور البلاغ کے ذریعے حکومت الہیہ کے قیام اور اس کے لیے حزب اللہ کی تاسیس کی پرزور دعوت پیش کی. حکومت الہیہ کا قیام ان کا نعرہ تھا, اور قرآن اور جہاد یہ ان کے دو بنیادی سلوگن تھے. مولانا کے مخصوص طرز نگارش, طرز تحریر اور انداز ثقافت نے خصوصاً تحریک کے خلافت کے دوران میں ان کی شہرت کو بر صغیر کے طول و عرض میں پھیلا دیا, اور ان کی دعوت نے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں کو مسخر کر دیا. لیکن اس کے بعد خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کس سبب سے انہوں نے عظیم مشن کو خیر آباد کہہ کر انڈین نیشنل کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی. یہ 1921 کا واقعہ ہے, اور بعد میں پوری زندگی پوری یکسوئی اور کمال مستقل مزاجی کے ساتھ ہندوستان کی نیشنلسٹ سیاست کی نظر کر لی. متحدہ وطنی قومیت کا نعرہ, ہندوستان میں بسنے والے سارے ایک ہی قوم ہیں, اور انگریز بھاگ جائے ہیں, اور ہم نے انگریزوں سے اس ملک کو آزاد کرانا ہے. مولانا کی زندگی کے اس عظیم انقلاب کے ممکن اسباب میں ایک ان کی حد سے بڑی ہوئی ذہانت کو بھی شمار کیا جاتا ہے. جو آدمی بہت زیادہ ذہین ہونا وہ آئندہ کے حالات دیکھ رہا ہوگا, اس پر مایوسی زیادہ ساری ہوتی ہے اگر آئندہ حالات اس کو نظر آ رہا ہو کہ کام ہونے والا نہیں, لہٰذا مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے. تو یہ جو اگنورینس ہے بڑی نعمت ہے, اگنورینس از بلیسنگ. جو آدمی آئندہ کے حالات دیکھ رہا ہو اس کی راتوں میں نیندیں حرام ہو جاتی ہیں کہ کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ. اور جو ہمارے پیسے سے پتہ نہیں چلتا ہوا یہاں تھا وہ آرام سے سوتا کھاتا پیتا. مشرا ہے فارسی کا, اے روشنی سبا تو برمن بلا سکی, اے میری طبیعت کی روشنی فہم و فراست وہ میرے لیے بلا بن گئی ہے, وہ کیوں بن گئی؟ کاش یہ فہم و فراست نہ ہوتا, کاش معاملات کا زیادہ علم نہ ہوتا, ان کی وجہ صفائی نہ ہوتی تو میں آرام سے جو ہے وہ سکون کی نیند سوتا. میں کبھی کی رات کے ہو کر گزر گیا, ورنہ سفر حیات کا بے حد طبیعی تھا. شراب پی پی کے مدوش ہو کر میں نے اپنے آپ کو دنیا کے غموں سے غافل کر لیا, میں کون ہو گیا ہوں. تو میں کبھی کی رات کے ہو کر گزر گیا, ورنہ سفر حیات کا بے حد طبیعی تھا. زیادہ سوچتا بہت سفر و پریشان ہوتا. تو میں کہہ رہے ہیں کہ آدمی شراب پی کر کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو حقائق سے جو ہے وہ الگ کر لیں. مولانا بلا شبہ عبقری تھے, جینیس تھے, اور عبقری انسان زیادہ عملی نہیں ہوا کرتے. اس کا کچھ سراغ ان کے زمرے میں بھی ملتا ہے. ہم بیٹھ وقت گلیم زہر اور ہدایت زندگی اوڑھنے کے جرم کے مرتکب ہیں. گلیم کہتے ہیں کمبل کو. ہم نے ایک طرف زہر اور قبیلہ کا کمبل بھی اوڑا ہوا ہے, گاڑی میں سنیے لوگ کہہ رہے ہیں بھائی یہ مولانا ہے, اور دوسری طرف ہم نے رندی یعنی بے عملی کی چادر بھی اور رکھی. اور اس کا آپ کو اندازہ ہوگا ان کی کتاب دوبارہ خاطر میں خطوط ہیں جو انہوں نے مولانا حبیب الرحمان غالباً شیرانی نام ہے ان کو لکھے ہیں. دونوں بڑی عدمی قسم کی شخصیات تھیں. اس میں جو آخری خط ہے وہ پڑھ کے آپ کی طبیعت انتہائی مقدس ہوگی. اس میں جو انہوں نے رات اور رات کے سر اور جو ان کی تفصیلات میں وہ گئے وہ جو ہے وہ آپ کی بہت صحیح قرآن کے مفسر اور ان کی دن عزت سے گانوں پر اور رات پر. تمہارا یہ ہے کہ ان کی طبیعت میں خود بھی کہتے ہیں دونوں چیزیں, ایک دیجیے رنگ بھی ہے اور ساتھ ایک بے عملی کا رنگ بھی ہے. اسی لیے ڈاکٹر صاحب کبھی ان کے نام کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ نہیں لکھتے, مولانا آزاد کے نام کے ساتھ, اس لیے کہ انہوں نے اپنی بہت ساری بات بے عملیوں کا ذکر اپنے ختم بھی کر دیا. اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. اور بھارت یہ ہے دونوں چیزیں. اچھا, اور ایک پیار زیادہ ترین پیار یہ بھی ہے کہ مولانا چہتے تھے سکہ بند اور مسلم عالم دین کی ناطی, اور اس وقت تک مسلمانہ نے ہند پر علماء کی گرفت بہت مضبوط تھی, لہذا مولانا کو بڑا یہ راستہ بند نظر آیا. اس کی تاریخ اس روایت میں ہوتی ہے جو پروفیسر مسور چشتی صاحب کے ذریعے اب تک پہنچی, اور جس کا حاصل یہ ہے کہ 8 سال کے عرصے میں یعنی 1912 سے لے کے 1920 تک اپنے پیش نظر مقاصد کے لیے تنقیدی مراحل کی تکمیل کے بعد اپریل 1924 میں مولانا نے دہلی میں منعقدہ جمعیت علماء ہند کی کانفرنس میں مفتی کفایت اللہ مرحوم اور مولانا احمد سعید مرحوم کے تعاون سے اگلا قدم اٹھانے کی اسکیم بنائی. 1920 میں جمعیت علماء ہند کا اجلاس ہونا تھا, اس میں انہوں نے اسکیم بنائی. اسکیم یہ تھی کہ بھائی اب علماء اکرام جو خلافت کے حوالے سے سازشیں ہو رہی ہیں, خلافت ختم ہوئی تھی 1924 میں, تو لہٰذا ہم یہاں پر ایک شخص کو اپنا لیڈر مان لیں, امام مان لیں, اور اس کے ہاتھ پر ہم بیٹھ کریں, اور بیٹھ کر کے یہاں پر ہم خلافت کے احیاء کی تحریک چلائیں. تو اس کے لیے ان کا خالصہ کا وقت آ گیا ہے کہ ہم یہ تجویز پیش کر دیں. چنانچہ پہلے خود انہوں نے تقریر کی اور اپنے جوش خطابت سے حاضرین کے جذبہ عمل کو ابھارا ہی نہیں للکارا, اور پھر مولانا احمد سعید صاحب نے تقریر کی. حضرت شیخ الہند کی رحلت کے بعد سے مسلمانہ نے ہند کی قیادت کی مسند خالی ہے, وہ فوت ہو گئے تھے کچھ عرصہ پہلے, اور اب جو مولانا درپیش ہے اس میں شیخ الہند سے بھی بڑھ کر امام الہند کی ضرورت ہے. اب غور کرو, اس کے لیے کسی موضوع شخص کو تلاش کر کے اس کے ہاتھ پر بیٹھ کرو اور جن کو دور کا آغاز کر دو. اور اس حوالے سے ذہن زیادہ تر اس کی طرف مولانا آزاد کی طرف ہے, اس لیے کہ بڑی پرجوش خطابت, بڑی زوردار تحریر حزب اللہ قائم کر رکھی ہے, بیٹھ لیتے تھے اور بہت سے لوگ ان کے ہاتھ پر بیٹھتے تھے. لہٰذا گویا امام ان کو امام الہند مان کر ان کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے سب علماء اکرام اور جد و جہد کا آغاز کر دیں. لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی مطلوب تھا. چنانچہ علامہ الہند مولانا معین الدین اجمیری اٹھے اور انہوں نے براہ راست مولانا آزاد کو خطاب کر کے ان الفاظ سے اپنے تقریر کا آغاز کیا کہ عیال قدر خود پہ شناس، عیال اپنی اوقات کو پہچانو، باقی میں عمل تفصیلہ ہوتا ہے دیر کے ساتھ، بے نشین بیٹھ جاؤ، بگاؤ بولنا شروع کر دو، بے شناس پہچانو اپنے آپ کو، پہچانو جس کو پہچانو قدر خود، عیال یعنی حیات کون تھا؟ غلام تھا، تو یہ گویا سندھی انداز تھا، حیات یعنی یہ غلام اپنی حقیقت کو پہچان، جس سے بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ پوری تقریر میں کیا کچھ ہوگا، اور وہی اعتراف کہ یہ کسی مدرسے سے فارغ نہیں ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے دیوبند کا مدرسہ قائم کیا تھا، کس مدرسے سے فارغ تھے؟ پہلے تو لوگ کسے پڑھتے تھے؟ سارے لوگوں سے پڑھتے تھے اور اسی کے مطابق ہوتا تھا۔ بہرحال اس سے دل شکستہ اور دل برداشتہ ہو کر مولانا اس کام سے دستخط ہو گئے، مولانا نے یہ کام ہی چھوڑ دیا، اس سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، کش کے معنی کھینچنا، اور اس کے فوراً بعد ہی انہوں نے کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس طرح مولانا عبدالکلام آزاد کے ہاتھ سے وہ تاج جب جو اولمپک تاج تھی وہ کون دے رہے ہیں؟ مولانا مودودی۔ اس طرح مولانا آزاد کو مرحوم کو میدان چھوڑ گئے، لیکن ان کی زوردار دعوت کی گھن گھرٹ سے مسلم انڈیا کی سزائیں دیر تک گونجتی رہی، اور پھر کم و بیش 30 سال بعد ایک باہمت نوجوان نے مولانا کو ان کی زندگی میں ہی مرحوم قرار دے کر ان کے سر کردہ مشن، ان کے سر کردہ مشن کو اختیار کرنے کے عزم مصمم کے ساتھ ان کی تفسیر جماعت القرآن ہی کے حفظان ماہنامے کی ادارت سنبھالی، اور اس کے ذریعے اسی حکومت الہیہ کے قیام کا نقب العین اور تجدید الاحیاء دین کی صحیح کا ایک نقشہ مسلمانوں نے ہند کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا۔ اب مولانا مودودی نے ان کے ہاتھ سے تاج لے لی۔ اس نوجوان نے مولانا مودود کی منسبت جوش کر تھا، مولانا مودودی زیادہ جوشیلے، بڑے ٹھنڈے اور دھیمے مزاج کے، بہت زیادہ ذہانت و فطانت قدرے کم تھی، لیکن اسی نسبت سے محنت و مشقت کا مارنا بہت زیادہ، اتنا لکھا ہے کہ آدمی حیران ہوتا ہے، بہت لکھا مولانا، اور ان کا لکھنے کا اسٹائل اگر آپ دیکھتے ہیں بڑے نفیس آدمی تھے۔ میں ایک مطلب آیا تھا ہمدرد یونیورسٹی میں، بہت بڑی لائبریری ہوتی، تو انہوں نے مجھے بہت سارے علماء اکرام کے ہاتھ سے لکھے ہوئے مقبرے دکھائے، کہتے ہیں جو بھی وہ کتاب سکتی ہے نا تو ہم کوشش کر کے اس کا اس میں مقبرہ لے لیتے ہیں، اگر وہ دے دیں اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں، تاکہ اگر کبھی کوئی اس کی کتاب میں گڑبڑ کرے تو ہمارے پاس اصل ٹیکسٹ موجود ہو۔ تو مولانا مودودی کی ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر ایسی ہے جیسے کسی نے پرنٹ کی ہو، بہت خوبصورت ہوئی، اور تحریر سے اندازہ ہو رہا ہے کہ کون سا آدمی کتنا آرگنائز ہے، اس سے اندازہ ہو رہا ہے جو لوگ زیادہ آرگنائز ہوتے ہیں ان کی تحریر میں بھی ایک نظر آتا ہے لفظ، اور جو میری طرح ہوتے ہیں کچھ ادھر لکھا کچھ ادھر لکھا ادھر لکھا، لگتا ہے کہ کوئی زندگی میں ڈسپلن نہیں ہے، بہت دکھا بڑا ہے، اور پھر ان میں صبر کا مانتا بھی بہت، لاہور میں جس مسجد میں نماز پڑھتے تھے جمعے کی وہاں کا بول بھی ان کے منہ پر ان کو برا بھلا کہتا تھا، لیکن آج تک کبھی انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا، اور پھر بھی جمعہ وہیں پڑھتے تھے، تو اتنا بڑا صبر کا مانتا شاید ہی۔ لہذا اس نے پہلے 6-7 برس تک پورے صبر و استقلال کے ساتھ خالص انسانی طور پر کام جاری رکھا، اس حد سے دارالاسلام کے نام سے ایک ادارے کے تحت کام کیا، پٹھان کوٹ میں جنہوں نے دارالاسلام کے نام سے ادارہ قائم کیا تھا، اور بلاوسکر نے 40 میں جماعت اسلامی کے نام سے ایک جماعت کی بنیاد رکھ دی اور ایک منظم جدوجہد کا آغاز کر دیا۔ جماعت کے نام سے قبل اس نوجوان نے پہلے انڈین نیشنل کانگریس میں شامل یا اس کے حریف علماء کے موقع پر شدید تنقید کہ آپ جو متحدہ قومیت کی بات کرتے ہیں یہ غلط ہے، قومیتیں کتنی ہیں؟ دو ہیں، دو قومی نظریہ، ایک مسلمان الگ ہے اور کافر الگ ہے، اور اپنے دور استقلال سے ان کے طریقے کار کا انجام کار کے اعتبار سے اسلام اور مسلمان دونوں کے حق میں سخت ترین مدر ہونا ثابت کر دیا۔ مسلم لیگ اس سے بہت خوش ہوئی کہ بھائی ایک دینی مزاج آدمی ہمیں مل گیا ہے ان علماء کے موقف کو رد کرنے کے لیے جو کانگریس کے ساتھ ہیں، تو بہت اونچی مسلم لیگ تھی. پھر مسلمانوں کی قومی سیاست مسلم تنقید کی اور مسلم لیگ کے اوپر تنقید شروع کر دی. تو بھائی آپ بات کریں اصلی مسلمانوں کی, ہمیں بات کرنی چاہیے کس کی, اسلام کی اور باشعور مسلمانوں کی. لہذا ہمارا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے, مسلمانوں کی فلاح و بہبود نہیں, اسلام کا غلبہ. تو انہوں نے مسلم لیگوں کی تنقید کی اور اسلام کے بلند ترین تصوریت پسندانہ موقف کے تقابل سے اس کا خلاف اسلام ہونا ثابت کیا اور خود کسی بلند تصوریت پسندانہ سطح ہائیسٹ آئیڈیلسٹک لیول پر اپنی جماعت کے ساتھ رکھ لی. چنانچہ جماعت اسلامی کے اساسی موقف پر خلاصہ یہ قرار پایا, جب جماعت بنائی گئی مولانا مودودی نے تو اس جماعت کے بارے میں جو انہوں نے باتیں لکھی ہیں اس کے مینیفیسٹو کے طور پر بنی ہے. نمبر ایک, اسلام مذہب نہیں دین ہے اور اس کی اصل حیثیت ایک کامل نظریہ حیات اور مکمل نظام زندگی کی ہے جو اپنی فطرت کے تقاضے کے طور پر اپنا کل نفاذ اور کامل غلبہ چاہتا ہے. صرف افراد کی اصلاح کے بات نہیں بنے گی, ہم نے پورے کے پورے سسٹم پر دین کو غالب کرنا ہے. نمبر دو, عبادت صرف مناسب عبودیت کا نام نہیں بلکہ اس نظام کی کلی اطاعت کا نام ہے. یہاں کمی ہے اور وہاں وہ محبت کا اثر چھوڑ گئے, ورنہ عبادت کیا ہے, دو چیزوں کا مجموعہ ہے, کلی اطاعت اور محبت. لیکن بہرحال پھر بھی جو اس کا بڑا حصہ ہے کلی اطاعت عبادت کے نشور محدود شور کی نفی کر دی. نمبر تین, مسلمان قوم نہیں امت مسلمہ اور حزب اللہ ہے اور ان کی اصل حیثیت ایک نظریاتی جماعت آئیڈیلسٹک پارٹی کی ہے جس کا ولی مقصد اپنے نظریات کے مطابق انقلاب پر اثر کرنا اور اپنے نظام زندگی کو بالکل قائم کرنا ہے. نمبر چار, دنیا کے موجودہ غیر مسلموں کی ایک عظیم اکثریت قانون کے قابل ہے, حقیقت قابل نہیں ہے. اس لیے کہ ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش ہی نہیں کی گئی کہ ان کے انکار یا رد کر دینے کا سوال پیدا ہو. کافر وہ ہوتا ہے جس کے سامنے آپ اسلام کی دعوت پیش کرو, میں نہیں مانتا. آپ نے بے فکر کی ہے, آپ تو تعصب کے حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں اور اس کے خلاف آپ دعوے لگاتے رہتے ہیں کافر کافر ہوئیے وہ. آپ ان کے سامنے دین کی دعوت پیش کریں خلوص کے ساتھ, جیسے مولانا مودودی کی اپنی تقریر ہے سلامتی کا راستہ, سکھوں اور ہندوؤں کے اجتماع میں تقریر کی ہے, بڑی پیاری تقریر ہے. تو کافر اسلام سب کا ہے, صرف مسلمانوں کا نہیں ہے, یہ پوری نو انسانی کے لیے فلاح کر رہی ہے. سب بات آ گئی آگے پھر نمبر پانچ, اسی طرح دنیا کے موجودہ مسلمانوں کی ایک عظیم اکثریت تھی صرف قانونی اور نسلی مسلمانوں پر مستقبل علاج ہے مسلمانوں پر. اس لیے کہ ان کے حقوق و اقدار میں اسلام کی نظریات اور اعتقادی اثرات ثابت ہیں, نہ ان کے عمل میں اسلامی قانون کی پابندی اور شریعت کی آزادی پایا جاتا ہے. ہمارے سامنے دین کے تقاضے آئے کب ہے, انہیں قبول کیوں, میں مسلمان کیوں ہوں, مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا تو ہم بھی نسلی مسلمان ہیں, ہم نے شعوری طور پر دین کو قبول کر کے اس کے تقاضوں کی ادائیگی کے لیے ہم نے کمر نہیں کر سکتے. نمبر چھ, مسلمانوں کے قومی مفادات کے تحفظ اور ان کے سیاسی حقوق کی حفاظت یا ان کی آزادی اور خود اختیاری کی حقوق کی جدوجہد کا اسلام کی نشر ثانیہ یا ہدایت حیاتی سے کوئی تعلق نہیں. یہ ذرا سختی ہے, یہ ذرا انصاف پسندی ہے. وہ کہتے ہیں یہ جو آپ کوشش کر رہے ہیں نا مسلمانوں کی آزادی کی, اس کا اسلام کے بندے سے کوئی تعلق نہیں. جبکہ اصل بات کیا ہے کہ اگر آپ کو ایسا خطہ مل جائے آزاد کہ جہاں سے مسلمان بنتے ہو تو وہاں دین کے غلبے کا کام کرنا کیا ہے آسان. لیکن مسلم لیگ کی نفی میں مولانا یہاں تھوڑی سی اختیار کر گئے, شدت اختیار کر گئے. نمبر سات, کرنے کا سب کام یہ ہے کہ اولا بلا لحاظ مذہب و ملت پوری نو انسانی کو بندگی رب کی طرف اتارا جائے اور اسلام کی نظریاتی اساسات کو شعوری طور پر قبول کرنے کی دعوت دی جائے اور سادہ غیر مسلموں یا نسلی مسلمانوں میں سے جنہیں بھی اللہ تعالیٰ اسلام کو شعوری طور پر قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دے ان کی قوتوں کو ایک حید تنظیمی کے تحت مجتمع کر کے غلبہ یقین حق کی حکومت رائے کے اتحاد کے منظم جد و جہد کیا. ٹھیک ہے, واضح ہے کہ جب جماعت اسلامی کے قیام کے کچھ عرصے بعد مولانا اصلاح کے قرآن فکر کی تحریک کے ساتھ شامل ہوا تو حکومت رائے کی اصطلاح سرے سے مصروف ہو گئی اور اس کی جگہ شہادت حق اور اقامت دین کی خالص پرانی اصطلاحوں میں لے لی. لیکن بارہ پہلے جماعت اسلامی یا مولانا آزاد حکومت الہیہ کے قیام کی بات ہی کرتے تھے. اور نمبر آٹھ, اس جدوجہد میں اولین اہمیت علمی و فکری انقلاب کو حاصل ہے. وہ کام جو ہم کر رہے ہیں کلر کورس کے ذریعے, علمی کام, فکری کام, لوگوں کی ذہن سازی کرنا, لوگوں میں شریعت کے نفاذ کے لیے پیاس پیدا کرنا. اگر آج حکومت دے دی جائے ڈاکٹر سارا خان صاحب کو یا قاضی حسین احمد صاحب کو, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ نیچے والے ذہنی طور پر شریعت پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. تو لہٰذا وہ جو مسجد قانون بنا رہا ہم اس پہ سے کونے کو دو دروازے نکال لیں. اسلام آئے گا کسی طریقے پر کب, جبکہ نیچے سے ایک پیاس پیدا ہو اور غریب پوچھے اور ہر شعبے میں ایسے لوگ موجود ہوں جو اسلام کو واضح کر نافذ کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہو, اس کے لیے کام کر. اب جب اوپر حکومت آئے گی تو ہر شعبے میں لوگ موجود ہوں گے جو کہ اسلامی تعلیمات کے نفاذ کے لیے کیا ہے بھرپور اپنا کردار ادا کریں. تو بہرحال اولین اہلیت علمی و فکری انقلاب کو حاصل ہو, پھر عملی و اخلاق کی تبدیلی اور معاشرتی اصلاح, نظام حکومت کی تبدیلی کا مرحلہ ان سب کے بعد آتا. تو یہ بہت بات چاہے گا حکومت کی تبدیلی, پہلے یہ کام کرتا. ہمارے نزدیک اس موقف میں انصاف اسمبلی کی شدت کو موجود ہے. انصاف اسمبلی کہاں ہے؟ وہ پوائنٹ نمبر 6 میں جو میں نے بتایا. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام کا 6 نظریاتی اور اصولی موقف یہی ہے, اور دوسری احیائی مسائل کے ساتھ ساتھ اس خالص اصولی اساس پر کسی تحریک کا اٹھنا وقت کی اہم ضرورت تھی, جو مولانا سید ولا مودودی کے ہاتھوں پوری ہوئی اور ہم داد کے بغیر نہیں رہ سکتے. اس پر کہ مولانا مودود اور ان کے رخ کا حالات کی سب اساتذہ کے الگ رنگ یعنی باوجود, اور ہر طرح کے تان و تنگ اور تمکر و اجتزا کے باوجود مسلسل 6 سال اس موقع پر ڈٹے رہے, یعنی سن 41 سے لے کے اور سن 47 تک قوم مسلم لیگ کے ساتھ تھی, اور سن 40 میں تو مسلم لیگ کو بڑا بھاری مینڈیٹ ملا تھا, اور ایسے میں مسلم لیگ سے ہٹ کر کوئی اور بات کرنا اور لوگوں کو امن کی دعوت دینا اور ان کی بے پردگی بے حیائی اور آرام خوری پر ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا, اسے کون پسند کرتا؟ تو لہذا بڑی مشکل حالات میں جماعت نے یہ وقت گزارا لیکن ڈٹے رہے. نتیجتاً عظیمت کی نہایت اعلیٰ مثالیں جس میں فلک نے دیکھی, اور تاریخ دعوت و عظیمت یہ کتاب ہے مولانا ابو الحسن ندوی صاحب نے پچھلے بجٹ کامر میں لکھا ہوا ہے, میں ایک نہایت بدشہ بات کا اضافہ ہو گیا. اس طرح گویا وہ کام جسے احیاء اسلام کے رات اقدام سے تعبیر کیا جا سکتا ہے, اور جس کا ابتدائی خاکہ بلو پرنٹ مولانا ابو الکلام آزاد مرحوم نے تیار کیا تھا, عملاً مولانا مودودی کے ہاتھوں شروع ہوا. مولانا مودودی نے اس ایشو پر یعنی اس سجدے پر جماعت قائم کی اور جماعت کو چلایا. سرکہ مولانا جماعت چلانا آسان ہوتا ہے, کافر کافر شیعہ کافر کے لیے لوگ آ جائیں گے آپ کے پاس, لیکن یہ ہے کہ نہ جماعت کسی مقصد کی بنیاد پر ہو اور نہ کسی درجے کی بنیاد پر ہو اور نہ عوام کے وقتی مسائل حل کرنے کے نعرے سے روٹی کپڑا اور مکان اور یہ وہ جو جیسے آج کل جاتی جماعتیں کر رہی ہیں, تو ایسی جماعت میں لوگوں کا آنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن جماعت یہ کام اس نے کیا اور بڑے استقامت سے کیا. لیکن افسوس کہ خوش درخشید بلے شعلہ مستاجل بھول چمکا تو بہت خوب خوش درخشید خوب روشن ہوا خوب چمکا, لیکن شعلہ جلدی بجھ گیا. کہ نستاق مولانا مودودی اور جماعت اسلامی اس بلند و بالا موقع پر زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکے, اور سن 47 میں جیسے ہی مسلمانوں نے ہند کی قومی تحریک کامیابی طرح کی نام ہوئی اور پاکستان کے نام سے ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوئی, اور متعدد اسباب سے توقع سے نظر آئی کہ یہاں اسلام کے نام پر ایک سیاسی تحریک چلائی جا سکتی ہے, انہوں نے اپنے اصولی موقف کو ترک کر کے بغیر اس کے کہ کوئی علمی و فکری انقلاب آیا, کوئی افراد بدلے ہوں, کوئی افراد کے اندر شریعت کے حوالے سے پیاس پیدا ہوئی ہو, کوئی تبدیلی آئی ہو, یا افراد کو انہیں تبدیلی معاشرے میں برپا ہوئی ہو, نظام حکومت کی اصلاح کے لیے عملی سیاست کے میدان میں قدم رکھتی ہے. دو مطالبے کیے. پہلا مطالبہ تھا کہ ہمارا دستور اسلامی ہونا چاہیے, بالکل صحیح کیا. دوسرا مطالبہ یہ کیا کہ تبدیلی قیادت, مسلم لیگ کی قیادت اسلام نافذ کرنے کی ہے. یہ تو داری بندے ہیں, بے نمازی ہیں, انگریز کی ثقافت کے یہ سب کے سب عاشق ہیں. لہذا تبدیلی قیادت مسلم لیگ نے پہلی بار تو بڑی پسند کی, مولانا مودودی صاحب کو ریڈیو پاکستان پر آ کر تجویز کرنے کی دعوت ہی. لیکن جب آپ یہ کہیں کہ بھائی اب آپ ہٹنے آ رہا ہوگا تو پھر یہ بات بن جاتی ہے کیا مفادات کی, لہٰذا اب وہ خراب ہو گئے جماعت اسلامی کی. لیکن جیسے جیسے وہ گزرتا گیا وہ سبق کو محروم سے محروم کر ہوتی چلی گئی. البتہ سیاست کی تبلاغ واجب یہ تحریک ولا انہ اخلد الی الارض کے مثال پست موقع سے چار کرنے پر مجبور ہوتی چلی گئی. سن 51 کے الیکشن میں جب حصہ لیا صبح پنجاب سے تو طے کیا کہ امیدوار حرام ہے اور اپنی تعریفیں کرنا جلسوں میں حرام ہے. میں یہ کر دوں گا, میں یہ ہوں, میرا یہ کردار ہے, حرام ہے. لہذا الیکشن کیسے لڑیں گے؟ نہ تو خود امیدوار بنے گا, نہ اپنے حق میں تقریر کرے گا, نہ اپنے لیے پیسہ خرچ کرے گا. ہر علاقے میں بنے گی ایک پنچایت کمیٹی. پنچایت کمیٹی اپنے میں سے کسی کو امیدوار نامزد کرے گی, پھر پنچایت کمیٹی اس کے لیے فنڈ بھی جنریٹ کرے گی مہم کے لیے, اور پنچایت کمیٹی کے لوگ اس کے حق میں تقریریں کریں گے. اس طریقے پر پوری انتخابی مہم چلی ہے 1951 میں صبح پنجاب کے الیکشن میں. سورا بندی صاحب نے اتحاد کی دعوت دی. مولانا نے کہا کہ اتحاد ہوتا ہے مقاصد کے تحت. ہمارا مقصد ہے اللہ کے دین کو غالب کرنا, بدلین تمہارا کیا مقصد ہے؟ اتحاد نہیں ہو سکتا. الیکشن لڑا گیا اور صرف ایک امیدوار کو حمایت یافتہ تھا جماعت کا, جماعت کو اپنا نہیں تھا, وہ کامیاب تھا, باقی کو سیٹ نہیں ملی. اب اس کے بعد سوچا کہ یہ معاملہ تو نظر ہو گیا. لہٰذا اس کے بعد پھر جماعت نے دوسری جماعتوں سے بھی اتحاد شروع کر دی, اور پھر فاطمہ جناح والے معاملے میں باقی دیگر جماعتوں کے ساتھ جماعت بھی شامل. حالانکہ فاطمہ جناح کے حوالے سے یہ بات صحیح نہیں تھی کہ ایوب خان میں کوئی خوبی نہیں ہے سوائے اس کے مرد ہے, اور فاطمہ جناح میں کوئی خرابی نہیں ہے سوائے اس کے عورت. یہ بات کوئی عام لیڈر کو کہہ سکتا, مذہبی آدمی نہیں کہہ سکتا. پھر بندہ عورت کو آپ کہہ کس کو کوئی خرابی نہیں ہے. پھر عورت کی حکمرانی بھارت یہ ہے کہ اسلام کے مزاج کے بالکل خلاف ہے. بے نظیر کی حکومت زیادہ خطرناک نہیں تھی, اصل اقدار غلام صاحب کے پاس, فاروق لغاری کے پاس, 1964 بھی کیا. فاطمہ جناح کا قتل کرتی تو پورے ملک کی ہوتے ہوئے اختیار ہوتا, ایوب خان کے پاس ہوتا, وہ بھی غلط تھا. لیکن 12 اس کام میں شریک ہو گئے. اس کے بعد جمہوریت کی بحالی کی اتنی سب کوشش. پھر 1977 کے الیکشن میں حصہ لیا اور سمجھا کہ ہم بہت بڑے اس میں کامیابی حاصل کریں گے, بڑے بلند و بات ڈال. لیکن آپ ذرا جماعت کے لوگوں سے پوچھے بھی پرانے موجود ہیں. جو نتیجہ آیا تو 4 سیٹیں شاید یہاں ملی اور شاید 2 سیٹیں مشرقی پاکستان میں ملی. مولانا مودودی صاحب نے ایک اجلاس میں کہہ دیا کہ میں نے غلطی کی تھی انتخابی سیاست میں آ کر, اس ملک میں وہی جیتے گا جس کو امریکہ کی پذیرائی حاصل ہو. وکیل بدر رضوی صاحب اور سرور جمال اسمی صاحب یہ سب اس بات کو اخباروں میں لکھتے رہے. لیکن بہرحال مولانا مودودی کو ہمت ہار گئے, جماعت کی قیادت سے استعفیٰ دیا, میاں مجاہد صاحب نے. اب 1977 کے الیکشن میں تو پھر جماعت نے اتحاد کس سے کیا؟ ولی خان, عبداللہ خان, پیر پگارا, لمبے لمبے جلوس چل رہے ہیں رانا مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے. عبداللہ خان صاحب چلے ہیں ایئرپورٹ سے نکل گراؤنڈ, بیچ میں سے نمازیں غائب, جلوس چل رہا, جلسے ہو رہے ہیں. ولی خان صاحب کہتے ہیں بھٹو نے قید کر رکھا تھا, ان پر الزام لگایا تھا غداری کا. لہذا بھرے جلسے میں ولی خان کی بیوی اپنی چادر ساتھ سے پھینک رہی ہے کہ میری چادر کے ساتھ جاتی ہوئی, اور پٹھان بھائی غصے میں آ کر جوش میں آ کر اپنی قمیضیں اتار کر اس کو پھینک رہے تھے. یہ سب بھی ہوا ہے 1977 کے, اور جماعت کے کارکن نے سزا چلی تھی. وہ پسینے کی بدبو جو پھیلتی تھی قمیضوں سے الگ بات ہے, لیکن یہ سب ایک عورت چادر اتار کے پھینک رہی ہے. لیکن آپ خاموش ہیں, سیاسی مسئلے تھے. سوال اب یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہوتا رہا. اس کے بعد جو کچھ اب ہو رہا ہے آپ صاحب کے علم ہے کہ اب تو جو ہے وہ کوئی اصول نہیں, کوئی ایک دفعہ نوائے فخر میں آٹھویں ترمیم کے حوالے سے جو ہے وہ نہیں کسی اور موقف کے حوالے سے بیانات کیے تھے کہ جب یہ کام ہوا تھا تو اس وقت ان لیڈروں کے بیانات دیے تھے اور اب ان لیڈروں کے بیانات کو یہ مطلب یہ حال ہے, کوئی پتہ نہیں ہم نے کل کیا ہے کل کیا نہیں کہا ہے. تو یہ اس وقت جو کوئی سہولت نہیں, کسی طرح سے اقرار کرنا چاہیے. پشاور میں بلدیات انتخابات میں تعاون ہو رہا تھا اس پارٹی سے, اور لاہور میں کسی اور سے, کراچی میں کسی اور سے, سارے یہ صورت حال ہے. کسی طرح سے اقتدار حاصل ہو جائے چاہے وہ جائے طریقوں سے. میں نے خود اعتفاق کے الیکشن میں جو ہے وہ دھارتی میں حصہ لیا, میں چیف پولنگ ایجنٹ تھا, اور بتایا کہ فلاں عورت میں فلاں عورت میں آئے تو کسی اور عورت کو بھیجو اور وہ آ رہی ہے برقع پہنے رہے, کیا پتا کون سی ہے. سارے بندے چلتے مولانا مدودی کے پاس کچھ ہمارے اسٹوڈنٹ گئے تھے 77 کی بات ہے کہ جی کراچی یونیورسٹی میں الیکشن میں ایک سیٹ ہوتی ہے لڑکی کی, تو ہم بھی لڑکی کو کھڑا کر رہے ہیں جمعیت کی طرف سے, اور لڑکی لڑکوں میں آ کے اور تقریر بھی کرتی ہے. میں نے وہ تقریر سنی ہے, یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ مولانا مدودی نے کہا اگر آپ کی حرکتیں کر رہے ہیں تو آپ لوگ جیت کے بھی ہار جائیں, اگر یہ حرکتیں آپ کر رہے ہیں الیکشن جیتنے کے لیے نہ محرم عورت مردوں میں آ کے تقریریں کر رہی ہیں. لیکن اب چل رہا ہے مارا, لیکن افسوس کہ خوش ترقید نہیں, یہاں تک پکڑ لیں پہلے کار خان کے خالص اسلام کے نام اور بحث اپنے دور بابو کے بل پر یہ مرحلہ سر ہو جائے گا. لہٰذا کمال شان استغنا لاپرواہی کے ساتھ دوسری سیاسی جماعتوں کی اس طرح کے عمل کی پیشکشوں کو ٹھکرا دیا. لیکن جب پنجاب کے 51 کے الیکشن کے بعد یہ مغالطہ دور ہوا تو خیال ہوا کہ مذہب کے نام پر دوسری مذہبی جماعتوں کے تعاون سے مہم کر دی جائے. پھر جب آپ لوگوں میں یہ بھی ممکن نہیں اور ٹرائی سمجھ ہے کہ گاڑی سیکنڈ گیئر میں بھی آگے نہیں کرتی, تو گویا پہلا گیئر آزمایا گیا اور ایک درجہ نیچے اتر کر نئے شمولیت کے نام پر مذہبی اور لازمینی تمام مناظر کے ساتھ مل کر آگے بڑھنے کی کوشش کی. نانی نیا کا اس ہو رہا ہے اور کاری صاحب وہاں پر بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ, اس لیے کہ بہرحال ایک اتحاد ہے آپس میں, اس کا تقاضا حسن قرآن صاحب کا بھی چیلنج ہوا ہے, اس میں جماعت دیر جا کے تقریریں کر کانگریس لیڈر اور کانگریس ربیع الاول کے شروعوں میں جو ہے وہ دودھ کی سبیلیں لگا دیں, سب کچھ ہو رہا تھا. کیوں؟ اب وہ عوامی جماعت بن گئی, اب وہی کام کر رہی ہے جو مسلم لیگ کر رہی تھی, ابھی اس پارٹی کر رہی, یعنی کہاں سے گر کر اور کہاں پہنچ گئی. عوام کے سب سے بڑے مخلص, عوام کے فیصلہ بنے ہوئے ہیں, لیکن یہ ہے کہ شرک بدعت اور اس کے حوالے سے اصلاح, یہاں تک کہ پاسوان جو جماعت کے زیر اثر تھی اس کا اشتہار اخبار میں آتا تھا کہ صرف سینٹر پر شاندار آنے کا بھی ممی ڈیڈی گڑیا بگلو سچ کے آئیں سمجھ کے آئیں, جو ممی سمجھ کے آئے گی پردہ کرے گی, وہ دہائی کی دعوت کھلا اخباروں میں دے رہے, اور اس کے بعد اترانے اور سب سب سارے چیزیں چل رہی ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہم نے کیا کچھ نہ کیا سیدھا صرف کی خاطر, اسلام آنا چاہیے چاہے بھائی ہو جائے اور چاہے بھائی پروف چاہے. اچھا, سابق صدر ایوب مرحوم کا پورا 11-12 دور حکومت اسی بحالی جمہوریت کی مہم کی نظر ہو گیا, لیکن جب ان کے اقتدار کی عمارت گری تو اس کے بلبے سے کچھ اور ہی برآمد ہو گیا. جمہوریت ابھی بھی چاہتے ہیں جمہوریت آئے, مجھے بتائیے کون آئے گا اس کے بعد؟ اگر فرض کیجیے تحریک چلا کے مشرف کو ہٹا دے تو کون آئے گا؟ یا تو وہ تالا نام جرنیل آ جائے گا, اور یا پھر اگر پھر الیکشن ہو جائے تو پھر الیکشن میں کون جیتے گا؟ کیا عوام کی اکثریت مولویوں کو ووٹ دے گی؟ دادا جی لیکن یہ ہے تو صورت آباد ماں صورت بھٹو گرفت, یعنی ایوب خان کی جمہوریت گئی, جب جمہوریت آئی تو مولانا عبدالستار نے بھٹو پہ سیٹ لیں, ایوب گئے اور وہ آ گئے. ہمارے پیش نظر اس پر نہ تو تاریخ نگاری ہے نہ جماعت اسلامی کے مستقبل کے بارے میں کوئی پیشن گوئی یا کیا سارا ہے, نہ اس وقت اس بحث میں الجھنا چاہتے ہیں کہ مولانا مودودی کے اس انقلاب حال کے اسباب کیا تھے. اس پر ہم اپنی تاریخ تحریک جماعت اسلامی ایس ایس سی کے مطالعہ میں مفصل بحث کر چکے ہیں. ہمیں اس معاملے سے جس پہلو سے اصل دلچسپی ہے وہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے اس انتقال موقف سے احیاء اسلام کی ہمہ جہتی عمل میں پھر اصولی اسلامی تحریک کی جگہ پھر خالی ہو گئی. قومی گوشہ آباد ہے, بہت ساری جماعت سے کام کر رہی ہے. مذہبی گوشہ آباد ہے, تبلیغی جماعت اسی طرح سے سرگرم ہے, کوئی فرق نہیں پڑا, لیکن احیاء گوشہ خالی ہو گئی. اور اس مہم خلاف کو پورا کرنے کی کوئی صورت حال پیدا نہیں ہوئی جو اپنے پیش رو مولانا آزاد, ان کی جماعت حزب اللہ کی طرح, مولانا مودودی اور ان کی قائم کردہ جماعت اسلامی سے جیتے جی محروم ہو کر پیدا کیا ہے. چنانچہ اب اگر سیاسی قومی سطح پر بھی تیاری ہونا جاری ہے اور ان کا اقرار کی سرگرمیاں بھی اپنے اپنے رنگ میں تیز سے تیز تر ہو گئی ہیں, احیائی عمل کا یہ تیسرا اور اہم ترین گوشہ ویران اور سنسان پڑا ہے. کشمیر کا جو مسئلہ ہے, اس حوالے سے جماعت اسلامی کا موقف بالکل مولانا مودودی کے موقف کے ذریعے, مولانا مودودی کے 1948 میں انٹرویو لیا روزنامہ تسلیم, میرے پاس اس انٹرویو کی کاپی ہے. پوچھا کشمیر کے بارے میں آپ کا موقف ہے, انہوں نے کہا کشمیر کا جہاز بالکل ناجائز ہے, کشمیر کا جہاز بالکل ناجائز. پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم نے ایک پاکستان حاصل کیا اسلام کے نام پر, آپ نے یہاں اسلام حاصل کیا جب آپ کشمیر لینا چاہتے ہیں, اور اگر آپ نے کشمیر میں جہاد کرنا ہے تو یہ کام حکومت کا ہے, حکومت ہندوستان سے اپنے تعلقات کو ختم کرے اور کھلے کھلا اعلان کرے کہ ہم کشمیر کے اندر جنگ کر کے کشمیر لیں گے. قرآن منع کرتا ہے کہ اگر کسی فریق کے ساتھ معاہدہ ہو تو اس کے خلاف جنگ مت کرو, معاہدہ کھلم کھلا کھولو پھر جنگ کرو. سورہ انفال کی آیت نمبر 58, ایک طرف آپ کا ہندوستان سے معاہدہ بھی ہے, اس کے ساتھ سوال کا الفاظ ہے, اس کے ساتھ آپ پھیلو کر رشتے قائم کر رہے ہیں, اور دوسری طرف آپ اندر خانے کشمیر کے خلاف وہ کر رہے ہیں, اور آپ کہیں تو ہم تو نہیں کر رہے تھے, وہ تو مجاہدین خود کر رہے ہیں. سوال یہ پیدا نہیں ہوتا کہ مجاہدین بغیر یہاں کی آدمی سبوں کی کچھ کر سکتے, لہٰذا ہوتا ہی موقف, جبکہ اس وقت جماعت کا موقف کشمیر کے بارے میں کیا آپ کے لیے جماعت اسلامی کے موقع میں یہ تبدیلی اصول ہے, 1947 میں پیدا ہو گئی, لیکن کم و بیش 10 سال میں اپنی قوت کے دور میں بڑھتی چلی گئی اور اس تبدیلی کا احساس بھی لوگوں کو نہیں ہوا. لیکن 1956-57 میں جماعت میں اس احساس نے زور پکڑا اور طریقہ کار کے بارے میں ایک اختلاف رائے ظاہر ہوا جس نے ایک ہنگامے کی صورت اختیار کر لی. باقی بورڈ کا اجتماع, ڈاکٹر صاحب کی دو کتابیں ہیں اگر آپ پڑھنا چاہیں, ایک تحریک اسلامی تحریک جماعت اسلامی تحقیق کے مطالعہ, ایک ہے تحریک جماعت اسلام تاریخ جماعت اسلامی کا گم شدہ باب, اس میں یہ پوری داستان موجود ہے. نتیجتاً جماعت کے اقابر کی اکثریت چند اقابر سمیت جماعت سے کٹ گئی, پوری 39 جماعت سے رہا ہوئی. سب نے کہا 1956 میں مسئلہ شروع ہوا کہ جی ہمیں انتخابی سیاست سے رہا ہو جانا چاہیے. ایک جائزہ کمیٹی بنائی گئی, جائزہ کمیٹی نے پورے پاکستان کا دورہ کیا, لوگوں کے بیانات جمع کیے, پیش کیے شورا, تو شورا کی اکثریت یہ کہہ رہی تھی کہ بات صحیح ہے اور ہمیں رہتا ہو جانا چاہیے. مولانا مودودی اپنے موقع پر قائم تھے, لہٰذا پور پور چکی اور پوری 39 جماعت کی جماعت کو چھوڑ کے رہتا ہو. ان اساتذہ میں سے ایک ان سکول کا راکب بھی ہے. بات کو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب جماعت ابھی امیر بننا چاہتے ہیں, ڈاکٹر کی عمر کیا تھی اس وقت؟ 24-25 سال. امیر کیسے بنتے؟ اوپر تو اسکاری صاحب تھے جو ہمیشہ نائب امیر رہے, اوپر مولانا غفار حسن صاحب تھے, مولانا سلطان احمد صاحب تھے, احمد لغاری صاحب تھے, عبد الجبار غازی صاحب تھے. بات ہوتا بڑے تو اپنے بڑے بڑے کاموں میں شروع مصروف ہو گئے. یہ ڈاکٹر صاحب نے ہم کو بھی کہا ہے کہ بھائی آپ جماعت سے تو علیحدہ ہوئے تنقید کر کے, خود آپ نے کیا کیا؟ تنقید کرنا آسان ہے, اس کے بعد آپ کو پھر انہیں اصولوں پر خود جماعت بنانی چاہیے. وہ بڑے قسم کے علمی لوگ تھے, مولانا اسکاری صاحب تو قبل قرآن لکھنے میں مشغول ہو گئے, کوئی عبدالغفار حسن صاحب حفیظ قرآن میں مشغول ہو گئے, کوئی کسی کام میں اردو کسی کام میں. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں بعض اوقات بڑے تو اپنے بڑے کام میں مشغول ہو گئے, لیکن یہ چھوٹا ایک بالکل ہے جو ہے محض ترنم اب تک, اس کے سینے میں ہے زخموں کا تلاقم اب تک. جواب شکوہ شکوہ جواب شکوہ میں دس گھر ہم نے پڑھا تھا کہ مثال اپنے دل و دماغ کو اس جنت کے گم گشتہ کے خیال سے فارغ نہ کر سکا, کوئی بھی جنت کے خیال سے غافل نہ کر سکا. بلکہ جیسے جیسے دن بیتے اس کا حال تو یہ ہوتا گیا. تو ہم جس کا تو ہماری کشت جا میں بو گئی شرکت غم سے یہ الفت اور گوتم ہو گئی. کس کہتے ہیں کھیتی کو, تو ہم کہتے ہیں بیج کو. تو ہم جس کا تو ہماری کشت جا میں بو گئی شرکت غم سے یہ الفت اور محکم ہو گئی. وہ جب جماعت سے علیحدہ ہوا اس کی عمر کل 25 برس تھی, بالکل نو عمری کا عالم, نہ علم نہ تجربہ. لہذا پورے 10 برس اس نے اس انتظار میں بسر کیے کہ بڑوں میں سے کوئی ہمت کرے اور افسرن و سفر کا آغاز کر دے. لیکن اللہ کو یہ بھی منظور نہ ہوا, نہ آگے 66 میں اس نے خود عمر ہمت کر دی اور باپائے الفاظ قرآنی ان حاض القرآن یادی دلتی ہے یہ اقوام. نیچے فٹ نوٹ ہے, یقیناً یہی قرآن ہے جو رہنمائی فرما کر اس راست کی طرف جو سب سے زیادہ سیدھی اور سب سے زیادہ درست ہے. اگر اس نے صفحات میں بھی الفاظ مبارکہ سورہ بنی اسرائیل میں ان آیات کے فوراً بعد وارد ہوئے ہیں جو بنی اسرائیل اور امت مسلم کی تاریخ میں وہ معاشرت و مشارت کے بیان میں اس تحریر میں تفصیل کے ساتھ دہر دہر آ چکی ہیں. مزید موقف اس کا یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا ذکر شروع ہوا تو قرآن کے ذکر سے اور اس کا اختتام ہوا قرآن کے ذکر پر. گویا سابقہ امت مسلمہ امت کی تاریخ بھی کتاب کی بنیاد پر ہوئی تھی اور اس کے معقول کیے جانے کے بعد نئی امت مسلمہ کی تاریخ بھی الکتاب کی بنیاد پر ہوئی ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کے تجدید کے لیے بھی مبنا اور ساتھ قرآن کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی. فارسی کا شعر ہے, گر تمہیں خواہی مسلمان ریستا, اگر تو مسلمان بن کے زندہ رہنا چاہتا ہے نیست ممکن جس کا قرآن ریستا, ممکن نہیں ہے کہ تو قرآن کے بغیر سے زندہ رہ سکے. مسلمان اگر زندہ رہنا چاہتا ہے رہتے تھے مسلمان, اس کو قرآن کے ساتھ زندہ رہنا پڑے گا. درس قرآن کی صورت میں 6 اسلامی دعوت کے لیے ذہنی و فکری سطح پر میدان ہموار کرنے کا کام شروع کیا. 66 میں ڈاکٹر صاحب نے درس قرآن کے لیے قائم کی. اس کے کام کو اللہ تعالیٰ نے شرط قبول عطا فرمایا اور چند ہی سالوں میں اس کے قائم کردہ حلقہ آئے مطالعہ قرآن کی کور سے مرکزی انجمن خطاب القرآن لاہور برآمد ہو گئی. اور اب اس کے بھی 2 ہی سال بعد وہ اسی 6 اصولی اسلامی تحریک کے احیاء کے لیے تنظیم اسلامی کے قیام کا ارادہ کرتا. یہ تحریر ڈاکٹر صاحب نے 74 کے آخر میں لکھی ہے. تنظیم اسلامی قائم کی تھی مارچ 73 میں اور اس کے امیر بھی بنے تھے. ڈاکٹر نے کہا تھا کہ امیر میں چاہتا ہوں کہ اصابرین میں سے کوئی آ کے بن جائے. 2.5 سال تک انتظار کیا, کوئی نہیں آیا. تو پھر ڈاکٹر صاحب نے اس کی عمارت کا منصب قبول کیا. 77 میں ڈاکٹر صاحب نے تنظیم اسلامی کے امیر بنے, ورنہ کہنے کنوینر تھے. اسے خوب معلوم ہے کہ اس کے پاس نہ مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کسی عبقریت یعنی ذہانت ہے اور ذہانت و فطانت ہے, نہ مولانا ابوالکلام مرحوم جی کسی صلاحیت کار اور محنت و مشقت کا مادہ, پھر نہ وہ 16 بیان خطیب ہے. یہ بات ڈاکٹر صاحب نے صحیح نہیں کہی کہ انہوں نے انتقالی سے کام لیا ہے, ورنہ ڈاکٹر صاحب 16 بیان خطیب ہیں. اور نہ قائد قرض ادیب بھائی ہمام ایک احساس فرض ہے جو چین نہیں لینے دیتا, اور ایک عظیم تحریک کی امانت کے بارے گراہ کے بار کا احساس گراہ ہے جس میں اسے عرض باد آباد ماں کشتی درا انداز کو اب جو ہوتا ہے ہو ہم نے اپنی کشتی پانی میں ڈال دی. تحریک کے لیے آ رہی ہے قیامت دین کی, اس تحریک کو آگے بڑھانا ہے. کون بڑھائے, میدان خالی ہے, یہ گوشہ خالی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جاہدوا فی اللہ حق جہاد انقیم الدین بلا کا تفرق فی کہ نصاب اس کو خطر واقعی میں کوٹ پڑھنے پر مجبور کر دیا ہے. اب جو لوگ بچیت اور جماعتوں کی سطح سے بلند تر ہو کر سوچنے اور غور و فکر کرنے کی ہمت و صلاحیت پیچھے آ رہے ہو ان کا معاملہ تو دوسرا ہے. ایک آدمی نے اصلیت والے جماعت اسلامی کی نہیں, میں نے چھوڑنا جماعت کی مرضی کرتی رہی, جماعت کو مضبوطی کرنا ہے. یا مولا مزودی سے محبت ہے لہٰذا ان کی جماعت کو سپورٹ کرتے, وہ الگ بات ہے. لیکن جو لوگ اس سطح سے بلند ہوں سوچنے اور غور و فکر کرنے کی ہمت و صلاحیت سے آ رہی ہوں ان کا معاملہ تو دوسرا ہے. البتہ وہ لوگ کسی تحریک کے بنیادی نظریات و مقاصد پر نظر رکھتے ہوئے اپنے موقف پر نظر ثانی کی حکمت کر سکے ہیں ان کے لیے سمے شکریہ. انہیں غور کرنا چاہیے کہ آیا ہماری جماعت کیا کر رہی ہے. ہم نے پورے صوبے کی حکومت کی ہے 5 سال, اسلام کے حوالے سے ہم کیا کر پائے وہاں پر حکومت کی نا ہمارے پاس صوبہ کا رکھ. اور جب سینٹ کے الیکشن ہوئے تو کیا ہوا, ہمارے 16 آدموں نے وہی کام کر باقی جماعتوں کے لوگ کام کر رہے ہیں. تو ہم نے تو اپنے آدموں کو کرپٹ کر دیا سیاست میں لا کر, یعنی مجلس عمل کے بھی 16 آدموں نے ہارس ٹریڈنگ میں شریک ہو کر اور ووٹ جس کو دیے حکومت کے سینیٹرز کو دیے. تو معاملہ تو بلکہ اور خراب ہوتا چلا جا رہا ہے. تنخواہیں بڑھتی رہی ہے زمرے کے ممبروں کی, کسی ایک نے یہ کہا آپ کو اس نہیں کہا تھا مسلم لیگ کہ ہم وصول نہیں کریں. عوام غربت کی تکلیف میں گزرے اور تم ہماری تنخواہیں 17,000 سے بڑھا کے 50,000 کر رہی, کیا تو کریں کوئی نہیں, اندر سب ایک ہے لیکن باہر آ کر یہ اور ہے بہت. اچھا انہیں چاہیے کہ ٹھنڈے دل کے ساتھ ہمارے موقع پر غور کریں, اور اگر انہیں اس میں صحت و صداقت نظر آئے تو ہمارا ساتھ دینے پر آمادہ ہوں اور کمرے ہمت کریں. بہرحال اپنی حد تک ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ دری دریائے دے پایا دری موجات دری طوفان موجود دری مرادی ہے کہ یہ ایسا دریا جو کہ ایک بحر بے قرار ہے بڑا بسیو عریض ہے اور اس میں ایسے طوفان اترے ہیں جو موجیں اٹھا رہے ہیں, ایسے طوفان جو بڑی بڑی موجیں اٹھا رہے ہیں, یعنی سمندر میں تو غیرانے بھی ہے سمندر بڑا رسی بھی ہے اس کے باوجود صرف جنبین ہم نے اپنا سر ڈال دیا ہے. بسم اللہ مجرحا و مرساہا, اللہ ہی کے نام کے ساتھ ہماری کشتی کا چلنا ہے اور اللہ ہی کے نام کے ساتھ اس کشتی کا خیر. ہم نے اس کام کو شروع کر دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ کے سامنے بہت مزاحت کے ساتھ امت مسلمہ کا عروج و زوال بھی آ گیا ہو, پھر دوبارہ سے امت کو عروج کی طرف لے جانے کے لیے کیا کوششیں ہو رہی ہیں, ان کے کیا کیا گوشے ہیں اور ان میں تنظیم اسلامی کس گوشے میں کام کر رہی ہے, تنظیم اسلامی بنانے کی ضرورت ہی کیوں پڑی, پہلے سے تبلیغی جماعت کی جمعیت علماء پاکستان کی جماعت اسلامی کی کیوں ضرورت پڑی, تو تبلیغی جماعت کام اچھا کر رہی ہے لیکن ایک خاص کوشش میں مذہبی کام کر رہی ہے, دینی کام نہیں کر رہی. جمعیت علماء پاکستان جمعیت علماء صاحب جمعیت پہلے حدیث یہ جماعتیں خاص مقاصد فکر کی ہی نمائندہ ہیں, ان کے ناموں سے ظاہر جماعت اسلامی وہ کسی مقصد فکر کو یا مطلب کی جماعت لیکن وہ کسی اور ہی دھندے میں رکھ چکی ہے, لہٰذا اس لیے تنظیم اسلامی قائم ہوئی. اب اگر آپ دین کے غلبے کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کسی نہ کسی جماعت میں شامل ہونا پڑے گا, جو جماعتیں موجود ہیں جو آپ کو بہتر لگے اس میں شامل ہو جائیں, اور اگر یہ ساری جماعتیں گڑبڑ ہیں تو پھر کیا کریں, اپنی بنائی کوئی بات نہیں. آپ کو فائدہ اپنے ڈاکٹر صاحب نے ڈاکٹر نے آپ دلیل کی ہے کہ بھائی ان کو موجودہ جماعتوں سے میں وہ کیا کمی دیکھ رہے ہیں, الگ اپنی ایک دلی کی مسجد بنا دی انہوں نے. تو اگر آپ بھی سمجھتے ہیں بھائی تبلیغی جماعت میں یہ کمی, جماعت اسلامی میں یہ کمی, تنظیم اسلامی میں یہ کمی اور میں بنا رہا ہوں یہ والی اسلامی جماعت, اب بنائیے جی. جی یہ میرا اچھا سوال ہے بشیر مرزا صاحب کا کہ اگر ڈاکٹر اسرار مساج جماعت اسلامی میں رہتے اور وہاں اسلامی کوشش کرتے رہتے تو جماعت اسلامی شاید اتنی زیادہ اس رخ پر نہ جاتی, اس میں ڈاکٹر ماسی بورڈ کے اجتماع میں ڈاکٹر بلیدہ نہیں ہوئے تھے, اسلائی صاحب رہتا ہوگا کہ باقی لوگ رہتا ہو گئے تھے, ڈاکٹر رہتا ہوئے ہیں اس کے بعد 3-4 مہینے بعد. اس کی وجہ یہ تھی کہ جماعت پہ پابندی لگا دی کہ آپ اپنا اختلاف رائے کہیں بیان نہیں کریں گے, زیادہ بتلا کہتے ہو میں اس کو غلط سمجھ رہا ہوں, پابندی لگے کہ آپ بیان نہیں کر سکتے اپنا اختلاف رائے, اختلاف رائے بیان دینے کے صرف سالانہ اجتماع اور سالانہ اجتماع کبھی ہوتا تھا کبھی نہیں ہوتا, تو میں گونگے شیطان کی طرح بیٹھا رہوں اور اس کے بعد انتظار کرتا ہوں جب اجتماع ہوگا اور اجتماع میں بہت سارے مقررین ہوں گے وہاں موقع بھی کم ہوتا ہے گفتگو کا. تو اگر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اگر اظہار اعتراض کی اجازت ہوتی اس کے چینل ہوتے تو پھر ہم کبھی جماعت کو نہ چھوڑتے, پابندی کب چینج ہوتی, لیکن یہ ہے کہ بارہ پابندی جب لگ گئی تو اس کے بعد پھر تو کوئی طریقہ نہیں کمانا ہے. جی 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 ہاں جناب, اب دو 25 ہو رہے ہیں, کتنے بجے دوہر پڑے؟
40
جی, 2:40 پہ ان شاء اللہ